السلام علیکم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. 15 پارہ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 سے ہم شروع کریں گے. بیک گراؤنڈ میں آپ کو یاد ہوگا کیا چل رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئی واقعہ معراج سے. واقعہ معراج کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر جس کو معراج کہا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر یعنی اسراء کا تذکرہ آتا ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جنت اور دوزخ کے مشاہدات کرائے، اور اللہ ہم کلام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر بتایا گیا کہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو عروج اور دو زوال بھیجے. جو زوال آئے اس کی وجہ بتا دی گئی کہ ان کے اوپر زوال کیوں آئے. جب جب انہوں نے شریعت کا انکار کیا، جب جب شریعت کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال کا شکار کیا. اور عروج کی وجہ بتا دی کہ عروج ملا جب بھی انہوں نے کتاب کو قائم کیا، کتاب پر عمل کیا، کتاب کو نافذ کیا. جو دو زوال آئے تھے، ایک آیا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں، اور آپ جانتے ہیں کہ بیبیلون کا بادشاہ تھا اور بہت زبردست طریقے سے اس نے جنگ کی تھی بنی اسرائیلیوں کے خلاف. جو دوسرا زوال آیا تھا وہ رومن جنرل ٹائٹس کے تھرو آیا تھا، اور اس نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ان کی بس اس ٹیمپل آف سولومن کی ویلنگ وال ایک ہی رہ گئی ہے. آج بھی اسی کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو تباہی کا شکار کیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جنرل رومن ٹائٹس جو تھا، اس نے فلسطین سے بنی اسرائیلیوں کو نکال دیا تھا، اور تقریباً 600 تک یہ فلسطین میں دوبارہ انٹر نہیں ہو سکے. جب تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس وقت ان کو فلسطین میں آنے کی اجازت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیلیوں کے عروج اور زوال کا ذکر کیا، پھر دن رات کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ ہر دن کے بعد رات آتی ہے، اور اگر رات ہے تو تم نا امید نہ ہو، دن ضرور آئے گا. تاکہ مسلمان امت جن پر آج زوال ہے، جو امت اس وقت سو رہی ہے، جو امت اس وقت غافل ہے، اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے بھی اپنے لیے کوئی اچھے کام کرنے ہیں تاکہ دوبارہ سے عروج کو حاصل کر سکے. آج مسلمان امت کے اندر برین ڈرین ہے. ہمارا سارا ینگ کراؤڈ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور باہر جا کر کتنے بچے اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، کتنے تقویٰ پر قائم رہتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ چند کو بچا کے رکھتا ہے، باقی زیادہ تر تو اسی رو میں بہہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے اوپر بھی اگر عروج آئے گا تو محنت کی جا سکتی ہے. مسلمانوں کی زندگیوں میں جب قرآن کا اور سنت کا نور چمکے گا تو دوبارہ سے مسلمان اپلفٹ ہو جائیں گے. اور اللہ نے آگے بتا دیا کہ ہر انسان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ اس کی گردن میں لٹک رہے ہیں. کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی رنگ منحوس نہیں ہوتا. اللہ نے کہہ دیا اصل برکت ہوتی ہے نیکیوں کی، اور اصل نحوست ہوتی ہے گناہوں کی. آیت نمبر 15 میں آتا ہے، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. بتا دیا گیا کہ انڈیویژل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ لاتا ہے وہ کس کے تھرو لاتا ہے؟ ایلیٹ کے تھرو لاتا ہے. اس لیے کہ جب ایلیٹ بگڑتے ہیں اور وہ اپنی نعمتوں کے مس یوز کی وجہ سے بگڑتے ہیں, کافروں کی نقالیاں کرتے ہیں, جب ان کی ساری لائلٹیز کافروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں, تو جس ڈگر پر وہ چلتے ہیں معاشرہ بھی اسی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ ہر کوئی اپنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب لو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو بتا دیا گیا کہ عذاب کا فیصلہ اس وقت چسپا ہوتا ہے جب بستی کی بستیاں پوری کی پوری گناہوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. مترفین کے ذریعے, ملا کے ذریعے, سرداروں کے ذریعے, ایلیٹ کے ذریعے جب گناہ پھیلتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو, من کان یرید العاجلا اجلنا لہ فیھا ما نشاء لمن نرید, جو کوئی جلدی کا فائدہ مند کا خواہش جو کوئی جلدی جلدی نعمتوں کے لینے کا خواہش مند ہوگا, اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں جو کچھ بھی اسے دینا چاہیں. ہم نے کل بھی بات کی تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے خوف آتا ہے اس امت کے اوپر نعمتوں کی بارش دیکھ کر کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر دینے میں جلدی تو نہیں دے کر دی, کہیں سارا خیر اسی دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا. ان کو ڈر لگا کرتا تھا. دنیا مچھر کے پر سے زیادہ بھی حقیر ہے, تو جو بھی اس کا ارادہ کرے گا وہ دیکھ لے کہ اللہ پھر اس کو جلدی جلدی دے دے گا, لیکن حقیقت میں ملے گا کیا اس کو؟ مچھر کا پر. پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو, آخرت کا خواہش مند انسان کیسے ہوتا ہے؟ آخرت کا خواہش مند انسان ہوتا ہے آخرت کا ارادہ کر کے, اس ارادے پر عمل کر کے پھر اس کی خواہش مندی ظاہر ہوتی ہے. اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے, اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یعنی جو دنیا کا طلبگار ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے, جو آخرت کا طلبگار ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. دو کیٹیگریز بتا دی گئیں, ایک کو صرف دنیا ملے گی, ایک کو دنیا بھی ملے گی. یعنی جو آخرت مانگے گا اللہ اسے دنیا چھینے گا نہیں, اللہ آخرت اس کو بھی دے گا. تو بہتر ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لیے کانشیس ہو جائے, اپنی دنیا کو چھوڑ دے. دنیا خود بخود اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے, جو نصیب اور تقدیر میں ہوگی وہ دنیا مل کر رہے گی. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے, اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے, اور اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. اللہ کی نظر میں ایسے لگتا ہے ان آیات میں اس انسان کے لیے بیزاری ہے جو صرف اور صرف دنیا مانگتا ہے. تو کانشیس ہو کر آخرت کا ارادہ کریں, آخرت کے خواہش کے ساتھ محنت کریں, اور علم حاصل کرنا اس کا سب سے پہلا قدم ہے. اگر آپ آخرت کے خواہش مند ہیں تو آخرت کا خواہش مند بننے کے لیے سب سے پہلا قدم جو آپ کو اٹھانا ہوگا وہ علم کا ہوگا. علم آپ کو عمل پر دوڑائے گا. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دی, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ جس کو چاہے بڑھ چڑھ کر فضیلت دے سکتا ہے. تو اللہ کے سوا تم کسی کو معبود نہ بناؤ, ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. یہ جو آیت نمبر 23 سے معاملہ شروع ہو رہا ہے, یہ سمجھ لیں, اس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, یہ اس کا قرآنک ورژن ہے, اس کی قرآنک شکل ہے, جو آپ کو یہاں پر آیت نمبر 23 سے شروع ہوتے ہوئے مل رہے ہیں. اور ابن عباس کا قول بھی اس کی سپورٹ میں مل جاتا ہے. اللہ تعالی نے کیا کہا, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پہلے اپنی بات کی کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے, اور ہم شرک پر بات کر چکے ہیں کہ شرک کتنی طرح کا ہوتا ہے. تین طرح کا شرک ہوتا ہے. ہمیں ہر طرح سے اپنے خیالات کو, اپنی عبادات کو, اپنی سوچ کو, اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرنا ہے. ساری امیدیں اللہ سے, ساری اپروچ اللہ سے کر کے ہم نے دعاؤں کا سر جو سلسلہ بنانا ہے وہ اللہ کے ساتھ بنانا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو, اور شرک سے انسان صرف کانشیس ہو کر علم کے ساتھ محفوظ رہ سکتا ہے, ورنہ بہت باریکی سے انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسانن, یہاں پر کیا آیا؟ حسن سلوک کرنا. یہ نہیں آیا امر, نہیں آیا حکم, نہیں آیا یہاں پر فعل امر, نہیں آیا کمانڈ, نہیں آئی, بلکہ یہاں پر ایک اسم کی شکل آئی. اور یہ اسم کی شکل اس طرح سے لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عربی زبان کے اندر اسم اور فعل کے اندر بیسک فرق یہ ہوتا ہے کہ اسم والی چیز جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہمیشہ ہوگی. فعل کے اندر جو ہے وہ ٹیمپرری فیلنگز ہوتی ہیں, اس لیے کہ فعل میں کوئی کرنے والا چاہیے ہوتا ہے. کوئی ہوگا تو یہ کام کرے گا, کوئی ہوگا تو یا وہ کام ماضی میں کرے گا, یا حال میں کرے گا, یا مستقبل میں کرے گا. اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہاں پر یہ آ گیا ہے مصدر کے طور پر, اسم کے طور پر بتا دیا گیا کہ والدین کی خدمت ایسے کرو جیسے تمہیں لگے کہ ان کی خدمت کرنے میں تمہارا فائدہ ہے. تمہیں ایسے لگے کہ والدین کی خدمت کرنا تمہارے لیے پلیجر ہے. تمہیں ایسے لگے کہ والدین کی بات ماننا, ان کی خدمت کرنا تمہارے لیے آنر ہے. ہمارے لیے والدین کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ اکثر اولاد اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے میں صرف ٹالریٹ کر رہی ہوتی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک سے نیچے کوئی عمل مت کرنا, بیسٹ سے کم کوئی ان کے ساتھ تم معاملہ مت رکھنا, بیسٹ معاملہ رکھنا, چاہے زبان کا استعمال ہو, چاہے الفاظ کا سلیکشن ہو, چاہے تمہاری باڈی لینگویج ہو, چاہے تمہارا ان کے ساتھ معاملہ فہمی ہو. بہت آنر کے ساتھ, بہت پلیجر کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا, اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھے. اور یہاں کہہ دیا گیا کہ ان کو اوف تک نہ کہو. آپ کینڈل اپنے سامنے رکھیں اور کہیں اوف, تو آپ کی کینڈل کا جو فلیم ہے وہ بجھ جاتا ہے. جب کینڈل کا فلیم بجھ جاتا ہے, ماں باپ کا دل اس سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے. اور اف کہنا کوئی زبان سے ضروری نہیں ہے کہ اف کہا جائے. ایک تو ہے زبان سے کہنا, ہر وقت مجھے کہتے رہتے ہیں اف, آپ تو بات کو سمجھتی نہیں ہے, کتنی دفعہ آپ کو بات کو سمجھایا ہے, نوکروں کو ایسے نہ ڈانٹا کریں, اس طرح سے انداز کہنا یہ تو اف ہے ہی. لیکن کبھی کبھی آنکھیں رول کرنا ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ماں باپ کے سامنے, یہ بھی والدین کو اف کہنے کے برابر ہے. اور والدین جو ہوتے ہیں وہ اولاد کے چہرے کا تاثر سمجھ جاتے ہیں. آپ یعقوب علیہ السلام کے قصے کو ذہن میں لے آئیے, اس کو دہرا لیجئے کہ اکیلے غم منا رہے تھے, پھر بھی ان کے بچے اس کے اوپر بھی ان کے اوپر طنز کی بارش کرتے تھے کہ آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے, آپ تو یوسف کی ہی فکر کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ والدین کے ساتھ اپنا معاملہ حسن سلوک کا رکھو, اپنے چہرے سے بھی ان کو تم کبھی ہرٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہنا. اور آپ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی جس کا مفہوم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین مرتبہ آمین کہا. جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے تین لوگوں کے خلاف دعا کی, میں نے اس پر آمین کہا. ان تین لوگوں میں سے ایک وہ تھا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی اور اللہ کے رسول نے اس کے اوپر آمین کہا. تو دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہو اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تو بتائیں ایسے انسان کی نجات کیسے ہو سکتی ہے. نہ انہیں جھڑک کر جواب دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. جیسے جھڑک کے جواب دو کے اندر کیا آتا ہے؟ آج جب اولاد کو والدین دین پر چلنے کے لیے کہتے ہیں تو اولاد کہتی ہے خود تو سارے مزے کر لیے, ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیتے, آپ کی البمز نکال نکال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں, آپ نے تو اس طرح بھی زندگی گزار لی, آپ نے تو یہ ڈریسنگ بھی کر لی, آپ نے تو یہ مزے بھی کر لیے, آپ تو یہ کیا کرتی تھیں, ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسی سب اولادوں کو والدین کو جھڑک کر جواب نہ دو. یا سب خواتین جب ان کو پتا چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر کون سی غیر اسلامی رسومات ہیں، کون سی بدعات ہیں، اور اگر ماں باپ وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ تو پھر بھی تھوڑا ہمارا ڈسٹینس اور لحاظ رہ جاتا ہے، ماں کو ہم لوگ بہت بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں. امی آپ تو مانتی نہیں ہیں، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کو کہا ہے یہ بدعت ہے، اس کو نہیں مانے، یہ انداز نہیں ہے. ایسے وہ اور زیادہ ڈیفینسو موڈ پر چلی جائیں گی. محبت کے ساتھ سمجھائیں، اور آپ کا کام ہے کہتے جانا. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا عمل بدل کر رکھ دیں، آپ کا کام ہے کہنا. یاد رکھیں، ہم ماں باپ کی تربیت نہیں کر سکتے، اولادوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ماں باپ کی تربیت نہیں کر سکتے. تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. یہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے، وحفظ لہما جناح ذلی، جناح ذلی یہاں پر آتا ہے، ایک عربی زبان کا محاورہ ہے. جیسے اردو انگریزی میں محاورے استعمال ہوتے ہیں، ایڈیومیٹک فریزز استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جناح ذلی یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے. اپنے پروں کو جھکا کر رکھو رحمت کے، یعنی ان کے سامنے جو ہے اکڑ کر مت کھڑے ہونا. جس ماں نے تمہیں گودوں میں لے کر سنبھالا ہے، جس ماں نے تمہارے ڈائپرز بدلے ہیں، جب تم خود 6 فٹ کے ہو جاؤ، جب تم خود ماں سے نکلتے ہوئے قد کے ساتھ ہو جاؤ، تو ماں کے ساتھ روب سے بات نہ کرنا، ماں کے ساتھ جھڑک کے بات نہ کرنا، بلکہ کیا کرو، اور دعا کیا کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، آپ بھی ان کے اوپر رحم فرمائیے. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اولاد کی تربیت والدین کرتے ہیں، تو والدین کو رب والا معاملہ جو ہے، رب والا ایسپیکٹ اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے. آپ نے رب کی ڈیفینیشن میں ایک اینگل پڑھا تھا، مربی، تربیت کرنے والا. والدین بھی تربیت کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر لفظ آیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی، جس رحمت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا. تو جیسے ماں باپ نے ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا تھا، ہم والدین کی خدمت کر کے ان کا تھوڑا سا جو ہے احسان کے ساتھ رویہ رکھ کے، ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے شکریہ کا ایلیمنٹ شامل کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، تو انسان اللہ کے سامنے عبادت میں سر جھکا دیتا ہے، اسی طرح ہم والدین کا شکریہ ہم اس طرح ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ہم حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی باتوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں پسند نہیں آتی لیکن اس پر ہم صبر کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی شکریہ والا ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں سے شامل ہو جاتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے بندو، نہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اور نہ ہی اپنے والدین کے ساتھ غلط رویہ رکھو، بلکہ محبت کے ساتھ ان کے حق میں دعا کیے جاؤ. یاد رکھیں، جس معاشرے کے اندر شرک ہوگا، اسکالرز کہتے ہیں اسی معاشرے میں والدین اچھے نہیں لگتے، اور پھر ایسے میں والدین کا ٹھکانہ اولڈ ہومز بن جاتا ہے. اس لیے کہ رہنے والے لوگوں کا فوکس اپنی ذات پر ہوتا ہے، سیلف سینٹرڈ لوگ بن جاتے ہیں، صرف اپنے اوپر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. اور جب انسان صرف اپنے اوپر خرچ کرنا پسند کرتا ہے، تو پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. ایک رب بیانی صغیرہ کے اندر، رب ارحمہما کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے اور اس کو درگزر فرما دے. اگر تم سوالے بند کر رہو، تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا اللہ ہے، جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو. بتا دیا گیا کہ جب خرچ کرنے کی بات آئی، جب یہ کہا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کب؟ جب والدین کی عزت نہیں کرتے. اور والدین کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ کب؟ جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو کہا گیا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو. اپنی پرائیورٹیز کو درست رکھو، درست پرائیورٹیز کے ساتھ زندگی گزارو، تمہارا معاشرہ ایک روشن معاشرے کی مثال بن سکتا ہے. یہاں قرآن میں اس مقام کے اوپر 10 کمانڈمنٹس کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنا عروج چاہیے، تو عروج پانے کے لیے ان احکامات کو، ان سوشل ریفارمز کو اپنے معاشرے کے اندر لے کر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، یہ جو رشتہ دار کو اس کا حق دینے کی بات آئی، آپ نے فرمایا جو کوئی چاہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتوں کو جوڑے. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہم اللہ کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے جڑیں. جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں, جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دیں, جو آپ کا حق مارے آپ اس کو ادا کر دیں, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو. فضول خرچی نہ کرو. انسان فضول خرچ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے. جب میں صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں رہوں گی تبھی مجھ سے جو ہے فضول خرچی ہوگی. اور کہہ دیا گیا آگے, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فضول خرچی کرنے والوں کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا کہ فضول خرچ انسان دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کو صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں, اس کو دکھاوا کرنا ہوتا ہے, اس کو اپنی جوانی کے اوپر اپنے حسن کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے, اس کا سارا فوکس اپنی ذات پر ہوتا ہے, اور اس وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا. اور جب وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا مال ہونے کے باوجود, تو پھر لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. انسان اپنے ارمان نکالنے کے لیے فضول خرچیاں کرتا ہے, تو اللہ نے کہا فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اسکالرز کہتے ہیں اسلام میں کمفرٹ کی اجازت ہے, آسائش کی اجازت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنا بستر کمفرٹیبل لیا ہوا ہے, الحمدللہ آپ گناہگار نہیں ہیں, جائز ہے, حلال ہے, آپ استعمال کریں. اور اس بستر پر سونے کے بعد جو آپ کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد انرجی ملے, اس انرجی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں. تو اسلام میں کمفرٹ کی اجازت ہے, آسائش کی اجازت ہے. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ڈیکوریشن کی بھی اجازت ہے, آرائش کی بھی اجازت ہے. یعنی آپ اپنے گھر کو سجا بھی سکتے ہیں. جب آپ اپنے گھروں کو سجانے کے بعد ان کو اللہ کی فرما برداری کا سمبل بنائیں, آپ اپنے گھروں کو سجانے کے بعد اپنے گھروں کو دین کے لیے کھول دیں, آپ اپنے گھروں کو سجانے کے بعد ان میں رہ کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں بلکہ ان گھروں میں رہ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے, تو کہتے ہیں کہ کمفرٹ کی بھی اجازت ہے, آسائش کی بھی اجازت ہے, آرائش کی بھی اجازت ہے, ڈیکوریشن کی بھی اجازت ہے. کس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں؟ نمائش کی اجازت نہیں ہے, فلانٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ جب فلانٹ کیا جاتا ہے, جب دکھاوا کیا جاتا ہے, تو پھر انسان خوب خرچ کرتا ہے, اور جب انسان خوب خرچ کرتا ہے تو اسراف کرتا ہے, اور جب انسان اسراف کرتا ہے تو بتا دیا گیا کہ جو اسراف کرنے والے ہیں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے اسراف جس کو ہم کہتے ہیں ضرورت کی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرنا, یا اپنی جیب سے بڑھ کر خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے. اسراف کے مقابلے میں ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کے لیے یہاں مبذرینہ آئی, اور اس سے پہلی آیت میں آ گیا, آیت نمبر 26 میں, ولا تبذر تبذیرا. تبذیر کہتے ہیں صرف اور صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرنا, اور تبذیر کا مظاہرہ ہمارے ہاں شادیوں کے اندر بے تحاشا نظر آتا ہے. بے تحاشا وہی سٹیج جو ایک اچھے طریقے سے ڈیکوریشن کر کے ایک اچھے بجٹ میں بنایا جا سکتا ہے, ایک کمفرٹیبل ڈیسنٹ بجٹ میں بنایا جا سکتا ہے, ہم اس کے اوپر لاکھوں لگا کر اس کو بناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جیسا میرے بیٹے کے ولیمے کا سٹیج بنے ایسا کبھی کسی کا نہ بنا ہو, سب لوگ واہ واہ کرتے ہوئے جائیں. تو اس کے اندر فلانٹ کرنے کا فیکٹر آ جاتا ہے. اگر ان سے, یعنی جو فضول خرچ ہیں ان سے, یعنی حاجت مند, رشتہ دار, مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو, تو اس بنا پر کہ ابھی تم اس کی, تو ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو. یعنی اگر تم نے ایسے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو اوائڈ ہی کرنا ہے, تو ایک ہی صورت میں اوائڈ کر سکتے ہو کہ مثال کے طور پر ابھی خود تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تم ان کی مدد کر سکو, ورنہ مال ہوتے ہوئے ان کی مدد نہ کرنا اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کیا کرو؟ اللہ نے کہا انہیں نرم جواب دے دو, یعنی آرام سے ان کو سوری بول دو اور بتا دو کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے سوری بولنے کا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. آپ سے کوئی آپ کا رشتہ دار جو آپ کے گھر ریگولر بیسس پر آتا ہے اور آپ اس کو جو ہے کچھ بھی مدد کرتی ہیں مہینے کی بیسس پر, سکس منتھس کی بیسس پر, کبھی وہ آپ کے پاس آئیں اور اس مہینے مثال کے طور پر آپ نے زیادہ شاپنگ کر لی, تب آپ کو خواہش یہ ہو رہی ہے کہ میں اس مہینے ان کو نہ دوں, تو یہ مت کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کبھی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور میرے پاس پیسے ہی نہ ہوں. مناسب بات کرتا ہے مومن, نپی تولی بات کرتا ہے, میجرڈ بات کرتا ہے. کہیں میرے پاس اس وقت آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں, میں معذرت چاہتی ہوں. اور اگر آپ مثال کے طور پر ان کو 20 دیتی ہیں تو 5 دے سکتی ہیں تو 5 دے دیں, 2 دے سکتی ہیں 2 دے دیں, کچھ تھوڑے بہت دے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جب آپ زمین والوں پر رحم فرمائیں گی. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. بتا دیا کہ اتنی فضول خرچی نہ کرو کہ اب تم اپنی اتنی فضول خرچی کرو, اپنے اوپر اتنا خرچ کرو, اپنی ہی جان کو اتنا سنوارتے رہو کہ تمہارا اپنی اولاد پر بھی خرچ کرنے کو دل نہ کرے. اور ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ کبھی ماں باپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہ کریں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے سامنے دو طرح کے جہان ہیں, ایک جہان ہمیں نظر آتا ہے اور ایک جہان ہمیں نظر نہیں آتا. جس جہان میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم شہادہ. شہادت کا مطلب ہے گواہی. گواہی کس چیز کی؟ میں وٹنس ہوں کہ میں اس معاشرے کے اندر, اس دنیا کے اندر, اس پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہوں. یہ عالم شہادہ ہو گئی. ایک ہے عالم غیب. جو اولاد ہماری عالم شہادہ میں ہوتی ہے اس پر تو ہم خرچ کرتے ہیں, اس پر خرچ کرنے سے ہم نہیں رکتے. جو اولاد ابھی عالم الغیب میں ہوتی ہے, کس طرح سے؟ مثال کے طور پر ماں کے ووم میں ہوتی ہے, اس سے انسان اس سے شیئر کرتے ہوئے گھبرانے لگ جاتا ہے. اس کے اوپر جو ہے خرچہ کرتے ہوئے انسان گھبراتا ہے. جب ہی بتا دیا گیا, پہلے خرچ کا ذکر کیا گیا, سب سے پہلے اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, پھر والدین کو دوسری سٹیج پہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, پھر بتایا گیا کہ رشتہ داروں کو دو, پھر بتایا اسراف اور تبذیر نہ کرو, دکھاوے کے لیے بھی نہ خرچ کرو اور نہ اپنی پاکٹ سے بڑھ کر خرچ کرو, اور بتایا گیا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد پر بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم کیا دیا آیت نمبر 31 میں, ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا, آج بھی 21ویں صدی کے اندر یہ حکم بالکل ویسے ہی آپ کی اور میرے لیے موجود ہے, اور ہمارے لوگوں کو ویسے ہی فائدہ دے سکتا ہے جیسا کہ اس نے 1450 سال پہلے لوگوں کو اولاد کی قدر سکھائی تھی. آج ابارشن, آج ٹرمینیشن, آج ڈی این سی کرا لینا بہت جلدی جلدی کے منتھ کے اندر, یہ ایک ایپیڈیمک کی طرح پھیل گیا ہے, بیماری کی طرح, وبا کی طرح ہمارے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے. پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, صرف ایشیا میں نہیں, صرف کسی ایک کانٹیننٹ میں نہیں, پوری دنیا میں ایپیڈیمک کی طرح پھیل رہا ہے. اور تقریباً 172 کنٹریز کے اندر ابارشن لیگلائز ہو چکا ہے. پاکستان جو کہ اسلامک ریپبلک اسٹیٹ ہے, اس کے اندر ابارشن ال لیگل ہے. لیکن جتنے کیسز آپ کو سننے کو ملتے ہیں, ایک وقت آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ اس کی ڈیموگرافک فگرز دیکھیں, 2001 کے بعد اس کی ڈیموگرافک فگر سامنے آئی نہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اس کو ایسا چھپایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ سامنے آتی نہیں. تورات کی طرح, جیسے بنی اسرائیلیوں کے علماء نے تورات چھپا لی تھی, ایسے ہی ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی ساری برائیوں کی ڈیموگرافک فگرز چھپا لی جاتی ہیں. یا تو ڈیموگرافک فگرز نکالی نہیں جاتی تاکہ نہ سامنے آئیں گی, نہ پریشانی ہوگی اور نہ ہمیں اس کے لیے امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی, یا اگر سامنے آتی ہیں تو ان کو چھپا لیا جاتا ہے. 2001 کے بعد کوئی اس طرح کے ڈیموگرافک فگرز پاپولیشن کنٹرول سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے جس میں ابارشن کا ذکر کیا گیا ہو. 2001 میں پتا چلا تھا کہ پاکستان کے اندر ابارشن جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ تیزی میں پھیل رہا ہے. انڈیا سے زیادہ پاکستان کے اندر ابارشن ہو رہا ہے, حالانکہ یہاں پر ابارشن الیگل ہے. اور اگر آپ پاکستان پینل کوڈ کو اٹھا کر پڑھیں, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, تو اس کے سیکشن 338B اور 338C کے اندر یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے اپنے ایسے بچے کو ابارٹ کیا جس کے ابھی آرگنز نہیں بنے, جس کے ابھی آرگنز نہیں بنے, تو اس انسان کو جو ہے اس انسان کو جو ہے 3 سال قید ہو سکتی ہے اگر کسی نے اپنے ایسے بچے کو ابارٹ کیا. اور اگر کسی نے اپنے ایسے بچے کو ابارٹ کیا جس کے آرگنز بن چکے ہیں, اس کے لمبز بن چکے ہیں, تو سیکشن 338C کے مطابق اس کو 7 سال قید ہوگی اور اس کو بلڈ منی ادا کرنا ہوگا, دیت ادا کرنی ہوگی. اور یہ سزا کس کو ہوگی؟ جس نے ابارشن کیا, جس نے کروایا, اس نے نہیں, جس نے کروایا وہ تو بلڈ منی دے گی عورت. کیا کس نے؟ ڈاکٹر نے. ہمارے ہاں ڈاکٹرز کو یہ بات معلوم ہوتی ہے, آپ ڈاکٹرز کو بتائیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کیوں, ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو ایک عورت کو مشکل سے بچا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتی ہے ابارٹ کر دو تو ہم ہمدردی میں ابارٹ کر دیتے ہیں,
ہم اس کو ٹراما سے بچانے کے لیے ابارٹ کر دیتے ہیں. وہ اللہ جو ایک عورت سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, کیا ڈاکٹر اس اللہ کے مقابلے میں زیادہ ہمدرد ہو گئی کہ اس نے اس عورت کی ہمدردی میں ایک بچہ اور انسانی بچہ قتل کر دیا؟ آپ کو معلوم ہوگا ایمبریولوجی جتنی تیزی سے ترقی ہوئی ہے پچھلے 60 ایئرس کے اندر, اتنی تیزی سے پروگرس اور ڈیولپمنٹ سائنس کی کسی اور دوسری برانچ میں نہیں ہوئی. ایمبریولوجی نے جتنی تیزی سے پچھلے 60 سال میں ترقی کی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ کون سی سٹیج ہوتی ہے جس میں بچے کے لمبز نہیں بنے ہوتے, آرگنز نہیں بنے ہوتے, اور وہ کہتے ہیں 8 ویکس. 8 ویکس کتنے ہوتے ہیں, کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے, 2 منتھس. 8 ویکس کے اندر اندر جو ہے آپ اگر ٹائم پیریڈ لیں گے تو اس میں بچے کے لمبز نہیں بنے ہوتے. ایک دفعہ بچہ 8th ویک کراس کرتا ہے, اس کا پورا اسکیلٹن کارٹیلیج فارم میں تیار ہو جاتا ہے, اور ایک وہ چھوٹا سا ٹائنی سا ہیومن ہوتا ہے 3 انچ کا. شاید عورت کو تو محسوس بھی نہیں ہوتا اس وقت اپنے ووم کا سائز کہ وہ بڑا ہوا ہے کہ نہیں بڑا ہوا, اس لیے کہ صرف 3 انچ کا بیبی ہوتا ہے یہ. لیکن یہ ایک 3 انچ کا بیبی آپ کو آپ کی ایک انڈیکس فنگر کے برابر نظر آتا ہے اور پورا انسان ہوتا ہے. پروفیسر کیتھ مور کی کتاب ہے اس کے اوپر, دا ٹائنیسٹ ہیومن کے نام سے, اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے ساری باتیں لکھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان 2 مہینے میں اپنے ماں کے کنسیو کرنے کے بعد مکمل ہو جاتا ہے, باقی 7 منتھس میں اس کے سائز میں اور اس کی باقی چیزوں کے اندر جو ہے فائن ٹیوننگ ہوتی ہے. یعنی جتنے آرگنز بننے ہوتے ہیں سب بن جاتے ہیں, نروس سسٹم بن جاتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم بن جاتا ہے, ایکسکریٹری سسٹم بن جاتا ہے, اس کا بلڈ سسٹم بن جاتا ہے, اس کا ہارٹ پراپرلی پمپ کرنے لگ جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت جب کنسیو کرتی ہے تو اس کے کنسیو کرنے کے کتنے دن کے بعد اس فیٹس کے اندر ہارٹ بیٹ آتی ہے؟ 18 ڈیز کے اوپر ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہارٹ بیٹ کب آئے گی, ہم سمجھتے ہیں اچھا ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے ابارٹ کرا دو, اچھا ابھی 3rd مہینہ ہے ابارٹ کرا دو. اللہ نے یہ بات مجھے اور آپ کو 1450 سال پہلے بتائی تھی کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. مفلسی کے ڈر سے ہر سٹریٹا قتل کرتا ہے, غریب طبقہ بھی قتل کرتا ہے جس کے آلریڈی 5 بچے ہیں, مڈل کلاس طبقہ بھی اس کو قتل کرتا ہے بچے کو, اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر 4 کے بعد 5واں بچہ آ گیا یا 3 کے بعد 4th بچہ آ گیا تو پھر اس کے لیے جو ہے ارننگ کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا. ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی بچوں کو ابارٹ کرتے ہیں. کہیں پہ عورت کو اپنی فگر مینٹین کرنی ہوتی ہے, کہیں ان پلانڈ پریگننسی ہوتی ہے, کہیں شوہر کو اولاد نہیں چاہیے ہوتی ہے, اور کہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر 2 کے بعد 3rd ہو گیا تو پھر ہم جس یونیورسٹی میں اپنے 2 کو پڑھانا چاہ رہے ہیں شاید 3rd کو نہ پڑھا سکیں گے. تو اصل چیز ساری کی ساری روٹ کاز کہاں گیا؟ شرک کے اوپر. ہم کہیں اس میں شرک کا کیا ایلیمنٹ ہے؟ اس میں شرک کا ایلیمنٹ ہے اپنا, اپنی اولاد کا اور اپنا رازق اپنے آپ کو سمجھا. جب ہی کہا کہ اگر 3rd اولاد آ گئی یا 4th اولاد آ گئی یا 5th اولاد آ گئی تو ہم اس کو اس طرح نہیں کھلا سکیں گے جیسے باقی 2 یا 3 کو کھلا رہے ہیں. رازق نہ آپ ہیں نہ میں ہوں, رازق اوپر بیٹھا ہے جو مجھے بھی رزق دیتا ہے اور میری اولاد کو بھی دیتا ہے. اللہ نے کہا نحنو نرزقو ہم, اللہ نے پہلے تمہاری اولاد کی بات کی, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں, وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. تو اے مسلمانوں, بریڈ ونر جو ہے نہ وہ بیٹا ہوتا ہے, نہ جو ہے تم اپنی فیملی کو بریڈ پرووائڈ کرتے ہو, نہ تم اپنے رازق خود ہو, الرازق اوپر بیٹھا ہے, وہ الرازق جو پوری دنیا کو رزق دیتا ہے, جو ایک حرکت کرنے والے جانور سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز میں جو مخلوقات موجود ہیں سب کو رزق سے نوازتا ہے. اللہ نے کہا ان قتلہم کان خطئا کبیرا, یقیناً ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے, بتا دیا گیا. اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ریپل افیکٹ کے طور پر ہوتی ہیں. انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے, رب کو رازق نہیں سمجھتا, اپنا کریڈٹ خود لیتا ہے, میری کمائی, میری اولاد, میرے بچے, میرا گھر, میری صلاحیتیں, یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. جب والدین اولڈ ہومز میں جاتے ہیں انسان سیلف سینٹرڈ بنتا ہے, انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے تو رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا, رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا تو ایک سٹیج اس کی یہ آتی ہے کہ وہ شیطان کے بھائیوں میں ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور پھر اس حد تک گرتا ہے کہ اولاد تک کو قتل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر برائی کو سیکوینس میں ڈسکرائب کر دیا کہ دیکھو تم نے یہ کام نہیں کرنا. آپ دیکھیں پھر جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا سورہ انعام کی آیت میں کہ جہاں بہت سارے ڈونٹس بتائے تھے, کبیرہ گناہ بتائے تھے, وہاں ایک ڈو بتایا تھا, والدین کے ساتھ احسان کرو. یہاں کہا سب سے پہلے کیا نہ کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اور پھر کیا کہا, والدین کے ساتھ کیا نہ کرو یا کرو, والدین کے ساتھ کرو حسن سلوک. پھر کیا آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو, اب یہاں پر بھی یہ بھی ڈوز آ گئے. پھر کہا کہ شیطان کے بھائی نہ بنو تو یہاں پر ڈونٹس آ گئے. پھر کہا اسراف اور تبذیر نہ کرو, ڈونٹس آ گئے. کہا اولاد کو قتل نہ کرو, ڈونٹس آ گئے. تو بتا دیا گیا کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اگر تم اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے گناہ میں انوالو ہو گئے تو خود معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی جائیں گی. جب انسان اولاد کو قتل کرتا ہے, جب انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے, معاشرے کا رجحان زنا کی طرف پلٹ جاتا ہے, معاشرے کے اندر ایڈلٹری عام ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں اگلا حکم کیا آ گیا, ولا تقربوا الزنا. ساتواں حکم, سیونتھ آرڈر جو اللہ کی طرف سے آ گیا, انہ کان فاحش وساء سبیلا, ولا تقربوا الزنا. زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو, قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دور دور تک پہرے بٹھا دیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی جس راستے کے اوپر ٹیمپٹیشنز آ سکتی ہیں اس چیز کی, اس راستے پر قدم بھی نہ رکھو. مثال کے طور پر جیسے کہہ دیا جائے جو راستہ سی ویو تک جاتا ہے اس راستے پر قدم بھی نہ رکھو, تو کتنے راستے ہوں گے جہاں پر آپ کو اب قدم ہی نہیں رکھنا. اسی طرح سے اگر آپ سوچیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اور اللہ نے کیا کہا وساء سبیلا, یہ بہت ہی برا راستہ ہے. راستے پہ انسان کس چیز سے چلتا ہے؟ اپنے اسٹیپس کے ساتھ. اور زنا کی طرف بھی انسان سٹیپس کے ساتھ بڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے, کان زنا کرتے ہیں, ہاتھ زنا کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی تصدیق شرمگاہ کر دیتی ہے. یعنی زنا کے بھی مختلف لیولز ہیں. تو یہاں سارے ان گناہوں کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کر دیا گیا. تو زنا سے اپنے آپ کو بچانے والا وہی ہو سکتا ہے جس کو اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کانشیسنیس ہوگی, جو والدین کی عزت کرے گا, جو رشتہ داروں پر خرچ کرے گا, جو سیلف سینٹرڈ نہیں ہوگا, جو اپنی اولاد کا خیال رکھے گا, جو اولاد کی نعمت ملنے کے بعد اس کو قتل نہیں کر دے گا, وہی زنا سے بچے گا. جتنا ابارشن عام ہوگا اتنا ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور پری میریٹل افیئرز عام ہو جائیں گے. اور آج جس شہر کے اندر آپ اور میں رہتے ہیں وہاں جس کوانٹٹی کے اندر نکاح نہیں ہوتے, اس کوانٹٹی میں ایکسٹرا میریٹل اور پری میریٹل افیئرز ہیں. ینگ بچیاں, ینگ بچے جو آفیسز میں کام کرتے ہیں, کبھی ان کے لائف سٹائلز کو دیکھیں, کبھی ان سے پوچھیں کتنی بچیوں نے اپنی عزت کھوئی ہے اس چکر میں. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کے راستے پر آہستہ آہستہ انسان پڑ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے تو کیا ہو گیا, تمہارا ارادہ تھوڑی ہے کرنے کا. بالکل جیسے اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا, ایسے ہی وہ آج کی اس جنریشن کو بہکاتا ہے. اور اس جنریشن کو کیا, بڑی عمر کی خواتین اور مرد بھی. ہمارے ہی معاشرے کی خواتین ہیں جو یہ تو برداشت کر لیتی ہیں کہ شوہر کی گرل فرینڈز ہوں, شوہر کے کسی کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیشن شپس ہوں, لیکن یہ برداشت نہیں کرتی کہ شوہر دوسری بیوی لے کر آ جائے. تو ایسے معاشرے کے اندر پھر زنا ہی عام ہوگا. اگلی چیز جس سے روکا گیا وہ ہے ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا, حرام کیا ہے, مگر حق کے ساتھ. بتا دیا گیا اسسٹڈ سوسائڈ نہ کرو, سوسائڈ نہ کرو, مرسی کلنگ نہ کرو, یوتھنیسیا نہ کرو. بتا دیا گیا کہ کسی انسان کو ٹارگٹ کل کر کے نہ مارو. یہ سب چیزیں حرام ہیں, اللہ نے منع کر دیا. جو اسلام کی سزاؤں کے ذریعے مختلف سزائیں رکھی گئی ہیں اس سے کسی کی جان چلی جاتی ہے, تو صرف سٹیٹ, وہ بھی قاضی وقت جو ہے وہ فیصلہ کر کے ان سزاؤں کو نافذ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا قتل ہو گیا, انٹینشنل مرڈر کیا, اس کا بدلہ قصاص ہے, جان کے بدلے جان دینی ہوگی, اس صورت میں جان لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا, اس صورت میں ان کے لیے چار گواہ بھی مل گئے, اسلامی سزا نافذ ہو گئی, اسلامک سٹیٹ ہے, قاضی موجود ہے, شریعہ لا قائم ہے, تو اس صورت میں رجم کر کے سٹوننگ ٹو ڈیتھ والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا, تو جان لی جا سکتی ہے الا بالحق کے اندر. اور پھر کچھ سکالرز کے مطابق اپوسٹیٹ مرتد کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ان صورتحال کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس سے کسی انسان کی جان لی جا سکے. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے, پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے, اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ بھٹکو مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ طریقہ ہے جو بلحاظ انجام بہتر ہے. بتا دیا گیا کہ ہر کام کے اندر عہد کی پابندی رکھو، جو کمٹمنٹس کرو ان کمٹمنٹس کو پورا کرو، جب معاملہ عدل کرنے کا آئے تو عدل قائم کرو، جہاں مشورہ دینے کی بات آئے امانت کے ساتھ مشورہ دے دو، جب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے تو یاد رکھو ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کی پاسداری ہوگی تو اس کی جواب دہی بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار رہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے عہد کی تو پاسداری کی نہیں، تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے عہد کی پاسداری کرے گی؟ ہمارا ہمارے والدین کی خدمت کرنے کا کوئی لیگل کانٹریکٹ نہیں ہوتا، لیکن مورل کانٹریکٹ ضرور ہوتا ہے. اور اللہ ہم سے ان مورل کانٹریکٹس کے بارے میں سوال کرے گا کب؟ مالک یوم الدین، اس بدلے کے دن جس دن کا وہ مالک ہے، جس دن جس انسان کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. دنیا میں فزیکل لاز موجود ہیں، دنیا کے اندر لیگل لاز موجود ہیں، لیگل لاز کے مطابق کوئی گناہ کرے گا کرمنل کہلائے گا، اس کو سزا مل جائے گی. مورل لاز کے مطابق کوئی غلطی کرے گا گناہ کرے گا، ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں سزا نہ ملے. جو اپنے والدین کو مثال کے طور پہ اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جائے، کیا دنیا کا کوئی قانون اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے؟ کوئی قانون نہیں ڈال سکتا، اللہ کی جیل موجود ہے اس کے لیے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا یہ ایک مورل کانٹریکٹ ہے. اللہ نے کہا زمین پر اکڑ کر مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی کیا کہا؟ ڈونٹ تھنک ٹو مچ آف یور سیلف، ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مت چلنا، ایک باڈی لینگویج کے ساتھ مت چلنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے مت چلنا. اب میں نے یہ کپڑے پہنے سب سے اچھی میں لگ رہی ہوں، اف میرا یہ ابایا، کیا ابایا پہن کر انسان نہیں اترا سکتا؟ ابایا پہن کر بھی انسان اترا سکتا ہے. اف میرا حجاب سب سے خوبصورت میرا حجاب، اف میرا انداز سب سے خوبصورت میرا انداز. اللہ نے کہا زمین پر اکڑ کر مت چلو، تو یہ بتائیں انسان زمین کے علاوہ کہیں چلتا ہے کہ ہم کہیں اچھا زمین پر نہیں اکڑیں گے، کہیں اور جا کے تھوڑا سا ذرا اکڑ لیں گے؟ زمین کے علاوہ کہیں ہم چلتے ہیں؟ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے کھاتے پیتے سب زمین کے اوپر ہی ہیں. تو جتنی دیر زندہ ہو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندہ مت رہنا، تکبر کے ساتھ زندہ مت رہنا. بتا دیا گیا اپنی باڈی لینگویج کو درست رکھنا، کسی کو حقارت سے مت دیکھنا. اللہ تم سے ہر چیز کا سوال کرے گا. جب اللہ نے کہہ دیا ان العہد کان مسئولا، تم سے ہر چیز کا سوال ہوگا، یاد رکھنا. اللہ تم سے تمہاری بصارت کا سوال کرے گا، تمہارے آئی کیو کا سوال کرے گا، تمہارے گرے میٹر کا سوال کرے گا، تمہاری عقلوں کا، تمہاری انٹلیکٹ کا سوال کرے گا. تو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مت چلنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ان کے قول کا مفہوم آتا ہے کہ انسان اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں سے تجھے اللہ نہ تو وہ کہتے تھے کہ کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. کیا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ہمیں اللہ نہ دیکھ سکتا ہو؟ تو پھر انسان کو گناہ کانشیسلی نہیں کرنا چاہیے. غلطی سے پاؤں پھسل جاتا ہے تو انسان معافی مانگ لے، لیکن انسان خود سے پلان کر کے گناہ نہ کرے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان احکامات کے اوپر سوچ سمجھ کر عمل کرنا، اس میں تمہارے ہی فائدے ہیں. اور دیکھو، اور آخر میں پھر یہ بات کر دی کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور دیکھو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو، ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. یہ جو یہاں پر عربی میں الفاظ آئے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، فؤاد ذہانت کے لیے بھی آتا ہے، اور فؤاد دل کو بھی کہتے ہیں. آپ نے لنثبت به فؤادك پڑھا ہے قرآن میں. اسی طرح دل کے لیے عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں ثبت قلبی، قلب بھی آتا ہے دل کے لیے. ہم ان دونوں کا اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دل. چاہے فؤاد ہو یا چاہے آپ کا قلب ہو، ہم دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں دل. لیکن عربی میں دو مختلف الفاظ ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ عربی کے الفاظ کوئی بھی ایک لفظ دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا, ہر ایک کی اپنی کونوٹیشن ہے. فؤاد بھی دل کا ایک حصہ ہے جس کو سوچنے سمجھنے کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. دل کے امام غزالی نے چار حصے بتائے ہیں, لب, صدر, فؤاد, قلب, اور ان چاروں کے مختلف نام ہیں, ان چاروں کے مختلف کام ہیں, ان چاروں کی کیفیات انسان کے اوپر مختلف ہوتی ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو کیا ہوگا, اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہو. یہاں پر جو رکوع مکمل ہوا تو احکامات تورات جو تھے, جو انسانیت کی بقا کے لیے دیے گئے تھے, وہ بھی مکمل ہو گئے. اور بتا دیا گیا کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر تمہیں سوشل ریفارمز کرنی ہے, ان کا دار و مدار ان لاس کے اوپر ہو سکتا ہے. اسلام پہلے انسانوں کے ذہن بناتا ہے, پھر قانون سازی کرتا ہے. اسلام پہلے قانون نافذ نہیں کرتا, اسلام پہلے لوگوں کی تربیت کرتا ہے تاکہ لوگ اس قانون کو ایکسیپٹ کر سکیں. تو آج جو قوم کے سردار ہیں, آج جو قوم کا مین کرکس ہے جس کے اندر میڈیا بھی آتا ہے, اگر میڈیا لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھی طرح سے نیکی پروموٹ ہو سکتی ہے, تربیت ہو سکتی ہے, قرآن احادیث کی باتیں پروموٹ ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بیسک سوشل ریفارمز ہیں. اگر کوئی بھی معاشرہ, چاہے وہ مسلم معاشرہ ہے چاہے وہ نان مسلم معاشرہ ہے, اگر وہ ان احکامات کو اپنے معاشرے پر اپلائی کرے گا تو وہ اپنے معاشرے میں اس کے ثمرات دیکھ لے گا, اس کے فائدے دیکھ لے گا. اس رکوع کے ساتھ یہاں پر یہ بات جو ہے مکمل کر دی گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکی صورت ہے, یہاں پر جو احکامات دیے گئے ہیں یہ احکامات دیے گئے کسی معاشرے کو بنانے کے لیے. ابھی مکہ میں تو مسلمانوں کا معاشرہ قائم نہیں ہوا تھا, تو یہاں پر اویئرنیس دے دی گئی کہ دیکھو کون سے قوانین تمہیں آگے چل کر اپنے معاشرے میں قائم کرنے ہوں گے جن سے تمہیں نفع نقصان ہوگا, اور جن سے تمہیں, اگر تم ان سے بچو گے, ان گناہوں سے جن سے روکا گیا ہے, تو تمہارا معاشرہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا. ایک دفعہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ غلطی ہے, ان کے ذہنوں میں اس چیز کو بٹھا دیں, پھر آپ دیکھیں وہ خود اس سے رکتے ہیں. مثال کے طور پر اب کیا ٹی وی پر بار بار ان کو اناؤنس کرنا پڑتا ہے, ریڈیو پہ بار بار اناؤنس کرنا پڑتا ہے, اخباروں میں بار بار جو ہے ان کو ہیڈ لائنز ڈالنی پڑتی ہیں, نیوز چینل کے اندر ٹکرز چلانے پڑتے ہیں کہ سب بوائل پانی پئیں, سب بوائل پانی پئیں, سب بوائل پانی پئیں. کوئی بھی نہیں کہتا. اور ہم سب کون سا پانی پیتے ہیں؟ ٹیپ واٹر تو نہیں پیتا کوئی بھی, سب بوائل واٹر پیتے ہیں. کیوں؟ اویئرنیس آ گئی ہے نا. تو جب اویئرنیس آ جائے گی دین کی بھی, تو پھر بار 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 ایک چیز کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اویئرنیس کیسے آتی ہے؟ انڈاکٹرینیشن کر کے, کہہ کر, بتا بتا کر, سمجھا سمجھا کر, ایک ہی چیز کو کئی دفعہ کہہ کر, اور اس کے بعد جب ذہن بن جاتے ہیں تو انسان پھر مورل ایسکس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ جس معاشرے میں یہ قوانین آ جائیں گے وہاں سکون ہوگا, جہاں یہ قوانین نہیں ہوں گے وہاں بے چینیاں آ جائیں گی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں, مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں. یعنی اللہ تو ہدایت پر انسان کو لانا چاہتا ہے, یہ انسان ہی کا مزاج ہے کہ اللہ کے راستے کی بجائے شیطان کے راستے کی طرف چلتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے, پاک ہے وہ اور بالا تر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اس کی پاکی تو ساتویں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں, اس کی پاکی تو ساتوں آسمان زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, مگر ان کی تسبیح تم نہیں سمجھتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی اگر تم غور و فکر کرنا چاہتے ہو قرآن پر تو کیا کرو؟ بتا دیا گیا اگر تم قرآن پر غور و فکر کرنا چاہتے ہو تو تسبیح کرو. تسبیح جو ہے وہ تمہارے لیے, تمہارا دل ہدایت کے لیے کھول دے گی, اللہ کے احکامات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کھول دے گی. دعا آتی ہے, ایک مفسر ہیں اور جن کا نام بہت آپ نے سنا ہوگا اسلامک ہسٹری کے اندر, سکالر ابن تیمیہ. ابن تیمیہ دعا کیا کرتے تھے, یا معلم ابراہیم, اے ابراہیم کو سکھانے والے معلم, علمنی، اللہ مجھے بھی سکھا دے. اسی طرح دعا کیا کرتے تھے، یا مفہمہ سلیمان، اے سلیمان کو حکمت اور فراست اور فہم دینے والے، مفہمنی، مجھے بھی فہم اور حکمت اور فراست عطا کر دے. ابن تیمیہ کے لیے آتا ہے کہ جب ان کو کوئی آیت قرآن کی سمجھ نہیں آیا کرتی تھی تو کئی کئی گھنٹے استغفار کیا کرتے تھے. ہمیں قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آئے، ہم ترجمہ یاد کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ترجمہ یاد نہ ہو رہا ہو، ہم عربی کا کوئی چیز سمجھنا چاہ رہے ہوں، ہم حفظ کرنا چاہ رہے ہیں اور حفظ نہ ہو رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ غصے میں بند کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی، میرا کام نہیں ہے، بھائی میری عمر نہیں ہے اب یہ کام کرنے کی، بھائی میری عقل نہیں چلتی اس کام کے لیے. نہیں، کوشش، اور کوشش کے ساتھ کثرت سے استغفار. بتا دیا گیا کہ یہی طریقہ رہا اسکالرس کا بھی. آپ دیکھیں گی سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا لفظ کئی دفعہ آپ کو ملے گا جب آپ اس کی تلاوت کریں گی. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسے غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہ لاپرواہی کا پردہ پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. آج بھی جو اللہ کے دین کی باتیں بتائیں، آج بھی جو اللہ کے نام پر کام کرنے والے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ ان کو بھی تانا دینے سے باز نہیں آتے. کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو جو ہے وہابی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اور اس کے سارے کام کو جو ہے اپنی ان باتوں سے ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، جو لوگ ان کی باتوں کو بتا رہے ہیں، ان کی باتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، اتنا دنیا کے اندر بروکن ہومز ہیں، اتنا دنیا کے اندر پیس اور پراسپیرٹی ویسی نظر نہیں آ رہی جیسی کہ آ سکتی ہے. جتنا اللہ کی کتاب کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اتنا ہی آپ دیکھیں، اتنی میڈیسنز آنے کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود، کیا بیماریاں بڑھتی نہیں جا رہی؟ کیا آزمائشیں بڑھتی نہیں جا رہی؟ اتنے بڑے بڑے گھر، اتنے بڑے بڑے ایسٹس، اتنے بڑے بڑے ایسٹس کے باوجود کیا ماں باپ اپنی عمر کے آخری حصے میں خالی ہاتھ نہیں رہ جاتے؟ ہم نے چاند تک کو تو کانکر کر لیا، فتح کر لیا، اپنے پڑوسی کو ہم جانتے نہیں ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. یہ اس معاشرے کے اوپر وہ ساری بے چینیاں ہیں جو شریعت کو نہ نافذ کرنے کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو بھٹک جاتا ہے پھر اس کو راستہ نہیں ملتا. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ایک طرح سے اس میں ان کا اعتراض سے زیادہ خوف جھلک رہا ہے کہ شاید ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہماری وشفل تھنکنگ ہے کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ مچ قیامت آ جائے. دل کے اندر کہیں نہ کہیں احساس دبا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ پائلٹ فلیم اللہ کی معرفت کا تو ہے نا موجود اندر، اس کو غفلت کے پردوں میں چھپا دیا وہ الگ بات ہے، لیکن جب اتنا باہر کے لوگ بولتے ہیں قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اللہ کے رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے، وہ پیغام پہنچا کر چلے گئے، تو ایک دل کے اندر خیال تو آتا ہے، اور پھر وہ خیال کیا آتا ہے؟ اللہ کرے قیامت نہ ہی آئے. پہلے آتا ہے کہیں آ تو نہیں جائے گی سچ مچ، اور جب آنے لگتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ نہ اللہ نہ کرے قیامت آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو یہاں کھول کر رکھ دیا ہے. ان سے کہو، تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہنوں میں قبول حیات سے بعید تر ہے، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. یا بتا دیا گیا، ہاں تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا. اپنے شک کو یقین میں بدل لو. اگر تم فوسلائزڈ بھی ہو جاؤ گے، اگر تمہاری ہڈیاں فوسلائزڈ بھی ہو جائیں گی، تو بھی اللہ نکال لے گا. یاد رکھو، بتا دیا گیا، وہ ضرور پوچھیں گے، کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو، وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، اچھا تو یہ کب ہوگا؟ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، جیسے کسی نے کہا کہ آج کے دور میں بال جھٹک کر، چنگم چباتے ہوئے، کمر پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے، اچھا ذرا بتاؤ تو کب ہوگا؟ بالکل یہ انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا، تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر میں اس حالت میں پڑے رہیں گے۔ قرآن نے ورڈ پکچر کھینچ دی ہے اور بتا دیا ہے قرآن نے کہ آپ اپنے جذبات کو بھٹکنے نہ دیں۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے قیامت آئے گی، تو یقین رکھو کہ قیامت آئے گی، اور اسی یقین کے ساتھ آگے اللہ کے کلام کو پڑھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے جب آپ اور میں بیٹھیں گے، ہمارا نفس اگر شیطان نہیں ہوگا تو ہمیں اس قرآن سے سننے سے ضرور روکے گا۔ ہم نے کہا ہے نا، شیطان تو آج کل بند ہے، شیطانوں کو تو اللہ نے لاک کر دیا، پھر بھی کیوں ہمیں قرآن کی محفل میں نیند آ جاتی ہے، پھر بھی کیوں ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہم سن رہے تھے کہ اچھا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، یہ بتایا جا رہا ہے، اور پتہ چلا جب آدھے گھنٹے کے بعد میرا ذہن واپس آیا کلاس کے اندر، تو معلوم ہوا کہ قوموں کا قصہ چل رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ درمیان میں کیا کچھ بات ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، جب شیطان نہیں ہوتا تو ہمارا نفس ہمیں بھٹکاتا ہے، اور ہم نے اپنے نفس کو کیسا بنایا ہوا ہے، ان تین نفسوں میں سے یاد کر لیں جو ہم نے سورہ یوسف میں ڈسکس کیے تھے۔ ان تین نفوس میں سے جیسا نفس ہم نے اپنا بنایا ہے، اگر برائی کا حکم دینے والا نفس میرا ہے، نفس امارہ، تو پھر وہ مجھے اور آپ کو وہی کام کرواتا ہے جو کام شیطان کرواتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں وہ نفس امارہ وہی رول پلے کرتا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے کلام کو غور سے سنو۔ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان روزے کے اندر ہوتا ہے اور اس کا ہائپوگلیسمیا جو ہے وہ سیٹل ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا کیا کریں۔ ایک کلاس میں جہاں میں دوپہر میں جا رہی ہوں، وہاں میں نے ایک ایکٹیویٹی کہی تھی ان سے کہ اب مجھے جو سوتا ہوا نظر آئے گا میں آپ سب کو کھڑا کر دوں گی، کرسیوں پہ نہیں، اپنے اپنے پیروں پہ آپ سب کھڑے ہو جائیں، اور جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے اس کو کیا کریں، نہیں نہیں، اس سے گلے ملے، حق کریں اس کو، اور پھر اس کو مسکرا کر دیکھیں، اور پھر واپس اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں۔ تو نیند آتی ہے، تو اس میں طریقہ ایک یہ ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو محسوس ہو کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، قرآن سمجھا نہیں جا رہا، قرآن سننے میں دقت ہو رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ذہن سو رہا ہے، شوگر لیول لو ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا چل کر وہاں سے چل کر یہاں آ جائے کریں، مجھے ڈسٹربنس نہیں ہوگی، انشاءاللہ میں پریشان نہیں ہوں گی۔ میں باہر والوں کو بھی کہہ رہی ہوں اور اندر والوں کو بھی کہہ رہی ہوں، اگر کسی کو نیند کا غلبہ محسوس ہو، آپ چل کر وہاں تک جائیے اور پھر واپس آ جائیے، ورنہ پھر مجھے وہی ایکٹیویٹی کرانی پڑے گی جو مجھے دوپہر کی کلاس میں کرانی ہوتی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ کون سی بات نکالا کریں؟ جو احسن ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اللہ نے کیا کہا؟ عبادی۔ یہ جو یا متکلم آئی فرسٹ پرسن کی، یہ کب آتی ہے؟ جب اللہ یا تو بہت محبت کا اظہار کرتا ہے یا بہت غضب کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے اِنَّ عَذَابِي، میرا عذاب، ورنہ زیادہ تر اللہ اپنے لیے رائل وی استعمال کرتا ہے، ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، ہم نے نازل کیا، ہم سمیٹنے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے میرے بندوں سے کہہ دیں، بہت اپنائیت کے ساتھ، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا، کیا ہے؟ جب بھی وہ کچھ کہیں، اللتی ہی احسن، جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے اچھا ہو، جو سب سے بھلا ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ایسی آوازیں ہمیں سنواتا ہے کہ وہ الفاظ ہمارے کانوں سے ہمارے دل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جو آپ سنتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، ویسے ہی الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کسی ایسی میٹ کے حوالے نہیں کرتے، چھوٹے بچے کو، جس کی لینگویج اچھی نہ ہو، مثال کے طور پر بہت بری لینگویج بولتی ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اردو نہیں بولتی، چلیں کسی اور زبان میں ہی بات کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو، سال بھر کے بچے کو، اس کے ساتھ زیادہ وقت چھوڑیں گے تو وہ اس کی زبان سیکھ لے گا، آپ کی زبان نہیں سیکھے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے بچے کے ساتھ کسی ایسی میٹ کو رکھوں کہ جس کی زبان صاف زبان ہو، جو ابیوسو لینگویج بھی استعمال نہ کرتی ہو، تاکہ آپ کا بچہ وہ زبان نہ سیکھے۔ تو جس طرح آپ جو باتیں دیکھتے ہیں، جو ماحول آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، جو باتیں آپ سنتے ہیں، آپ کی زبان سے ویسے ہی الفاظ نکلتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا، حقیقت میں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پہلے کہا گیا اچھی بات کرو، پھر کہا گیا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ بتا دیا گیا کہ شیطان کی آوازوں پر کان مت دھرو۔ شیطان کی آوازیں زیادہ سنو گے تو پھر تم بھلی بات نہیں کر سکو گے، احسن بات نہیں کر سکو گے، جب تم دل تمہارے کانوں سے شیطان کی آوازیں سنی جائیں گی تو وہ دل کے اندر چلی جائیں گی، دل میں جائیں گی تو تمہارے الفاظ میں ڈھل کر تمہاری زبان سے باہر نکلیں گی. مثال کے طور پر جب آپ غیبت سنتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے منہ سے غیبت نکلتی ہے، یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم قرآن سنیں اور ہمارے منہ سے قرآن نکلے. قرآن کب آپ کی زبانوں سے نکلے گا؟ جیسے الحمدللہ آپ لوگ یہاں قرآن سن رہے ہیں، ہم روز اللہ کی رحمت سے آتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں. آپ کا دل یقیناً کرتا ہوگا کہ گھر جا کر آپ کوئی ایک بات اپنے گھر والوں کو بتا دیں، آپ کوئی ایک بات اپنے گھر والوں سے شیئر کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کانوں سے جو قرآن آپ کے دل کے اندر جا رہا ہے وہ آپ کے جذبات اور آپ کے الفاظ میں ڈھل رہا ہوتا ہے، تو آپ کے اندر سے کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو شیئر کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ اگر تم شیطان کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں بھلی بات نہیں کرنے دے گا. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور ادا کی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فضائل دیے ہیں. ہم نے بات کی تھی تیسرے پارے میں کہ مختلف رسولوں کے اندر تفریق نہیں کی جا سکتی. تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل فضیلت بین الرسل اس کی اجازت ہے، یہ اسلام سے ثابت ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اگر آپ کسی کو کوالٹی دیکھتی ہیں جو آپ میں نہیں ہے، اپنے ارد گرد کسی کو آپ دیکھتی ہیں کوئی بھی کریکٹرسٹک رکھنے والا، تو اس سے حسد نہ کریں بلکہ کھل کر اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اس کوالٹی کی وجہ سے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. مثال کے طور پر کوئی انسان بولتا بہت اچھا ہے، بہت اچھا بولتا ہے، اب وہ بہت سپیچ بھی کر سکتا ہے. اب وہ سپیچ جو کرے گا وہ سپیچ اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی کر سکتا ہے اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بھی کر سکتا ہے. تو جس کی آپ کوئی اچھی کوالٹی دیکھیں اس کو آپ سب سے پہلے جو ہے اس کی تعریف کر دیں. یہ آپ کا کھلا دل ہوگا، اعلیٰ ظرفی ہوگی، آپ کے کردار کا اعلیٰ حسن ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کو دعا دے دیں کہ اللہ اس میں برکت ڈالے. یا برکت کا مفہوم جب آئے گا انشاءاللہ اس کی اس صفت میں اللہ کی رحمت شامل ہوگی. جس چیز میں اللہ کا نام لے لیا جائے اس چیز میں برکت آ جاتی ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاکہ برکت آ جائے. کسی نے کہا کہ جب تک میں بولتا نہیں میں اپنے الفاظ کا مالک ہوتا ہوں، اور جب میں بولتا ہوں تو میں اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہوں. اس لیے کہا جاتا ہے پہلے بول تو پہلے سوچو، پہلے بولو نہیں، پہلے تولو پھر بولو. یعنی پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے، اس کے بعد بولیں. مومن جو ہوتا ہے سوچ سمجھ کر بولتا ہے، مومن جو ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے نہیں بولتا. اس لیے کہ اس کی نگاہ فراست کی ہوتی ہے، فار سائٹڈ ہوتا ہے، اور اس کے دل کے جذبات کے اندر حکمت ہوتی ہے، اللہ سے حکمت مانگتا ہے. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. یہ جو مکہ والے بار بار نشانیاں مانگ رہے تھے ان کو بتا دیا گیا کہ نشانی کا وقت جو مقرر ہوگا اسی وقت وہ نشانی آئے گی. مکہ والوں کے اوپر دو طرح کا عذاب آیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ ان کے اوپر عمومی عذاب نہیں آیا. ایک پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا گیا جیسے باقی قوموں کو کیا گیا، گو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اللہ چاہتا تو مکہ والوں کے اوپر عذاب پیچھے سے آ جاتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ ابھی ان مکہ والوں سے بڑا خیر نکلنا ہے، ابھی ان میں سے بڑے جو ہیں مومن نکلیں گے، ابھی ان میں سے بہت لوگ پلٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو بار بار آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ نشانی کا وقت مقرر ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، کیا دکھایا ہے؟ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کا سفر کرایا گیا اور آپ کو جنت اور دوزخ کے مشاہدے کرا دیے گئے. کفار جو تھے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے اس پر مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جسمانی معراج نہیں ہے, یہ خواب والی معراج ہے. ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اگر خواب میں معراج کرائی گئی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فتنے کا سبب نہ بنتی, یہ جسمانی معراج تھی, آپ کو فزیکلی آسمانوں پر لے جایا گیا تھا. تو کفار اس کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تجربہ جو ہے یہ تو خواب کا تجربہ تھا, تمہارے رسول نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ خود گئے تھے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو ہم نے تم کو ابھی ہم نے تم کو دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, یعنی زقوم کا درخت. ہم آگے پڑھیں گے جہنم کی تہ میں جو زقوم کا درخت ہے جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا, جس کا پھل جہنمیوں کا کھانا ہوگا, اور جس کا پھل جو ہوگا اس کا جو پھل ہوگا وہ کیکر والا پھل ہوگا, کانٹے دار پھل ہوگا. قرآن میں آتا ہے جب وہ جہنمی اس کا کھانا کھائیں گے, اس کا پھل کھائیں گے تو ان کی زبانوں سے لے کے ان کے حلق تک اور ان کے پیٹوں تک سب چھل جائے گا, سب سکریچ ہو جائے گا, سب جگہ سے بلیڈنگ ہوگی. اس کی طرف اشارہ کیا گیا, ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. لوگ سوچتے تھے یہ کیسا پھل ہوگا, انسان کیسے کھا سکتا ہے, انسان کے لیے ایسی چیز کیسے بن سکتی ہے. اس کا جواب دے دیا گیا, ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے. یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر بولا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریته الا قلیلا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بہکنی کر ڈالوں, یعنی میں اس کی پوری نسل کو ختم کر دوں, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ہمیں قرآن میں لکھ کر واضح کر دی, شیطان کی بات کو واضح کر دیا کہ شیطان ہمیں ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کرے گا. اور یہاں اس نے خود ہی کہا کہ میں اس کی ذریت کو تباہ کروں گا, اس کی بہکنی کروں گا, الا قلیلا, چند لوگ ہی بچیں گے. اللہ ہم سب کو اس مائنر مائنورٹی میں شامل کرے جس کو شیطان ٹریپ نہیں کر سکے گا. شیطان کے خلاف ہماری مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چار طریقوں سے کرتے ہیں. ایک, ہماری فطرت, اگر فطرت سلیم ہو, اگر اس کے اندر اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم جل رہا ہو, اگر اس نے انسان نے اپنی فطرت کے نور کو وحی کے نور سے اٹیچڈ رکھا ہو. دوسرا, کتاب, وحی کا نور اٹیچ ہو گیا, نور علی نور کی کیفیت. کتاب بھی انسان کو شیطان کے ٹریپ سے بچا سکتی ہے, یعنی قرآن. تیسرے, انبیاء کی سنتیں بھی انسان کو شیطان کے ٹریپ سے بچا سکتی ہیں. اور چوتھا, فرشتے, جو نیکی کرنے کا تھوڑا سا خیال ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں, نیکی کرنے کے لیے ہمت ہماری بندھاتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے, تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. بتا دیا گیا کہ تم جس طرح بھی ان کو پھنسانا چاہ رہے ہو پھنسا لو. شیطان کی کامیابی یہی ہے کہ آپ اور میں شیطان کی باتوں کو, ان شوگر کوٹڈ باتوں کو پہچان نہ سکیں اور اس کے دھوکے میں آ جائیں. اور یاد رکھیں, دنیا میں انسان اس کے دھوکے میں آتا ہے اور اس کو وہ جو سارے جو وعدے دنیا میں کرتا ہے قیامت میں کہہ دے گا انی بری ہوں, میں تو بری ہوں, میں تو جھوٹ بولتا تھا, اللہ کے وعدے سچے ہیں, مجھے چھوڑ دو. تو اپنے گھروں کو شیطان کی آوازوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اس نے تو کہہ دیا ہے کہ میں ہر طرف سے آؤں گا. بسوتک واستفزز من استطعت منهم بصوتک, شیطان کی آواز کون سی ہے؟ شیطان کی آواز, سکالرز کہتے ہیں تمام میوزیکل انسٹرومنٹس شیطان کی آوازیں ہیں. ہم سوچ سوچ لیں, ایسی ایسی رنگ ٹونز بھی لگاتے ہوئے احتیاط رکھا کیجئے, اس لیے کہ ہمارے موبائل فونز کے اندر ایسی ایسی رنگ ٹونز ہوتی ہیں جو رنگ ٹونز فل فلیج میوزک آرکیسٹرا بج رہا ہوتا ہے. اور ہم ویسے اگر میوزک سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, کوئی سانگ نہیں سن رہے, کوئی ویڈیو نہیں دیکھ رہے, کوئی سی ڈی نہیں دیکھ رہے, کوئی ڈی وی ڈی نہیں سن رہے, لیکن ہم نے میوزک کی رنگ ٹون اپنے موبائل میں لگائی ہوئی ہے, تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اس لیے کہ وہ بھی میوزک ہے. اسکالرز نے کہہ دیا میوزیکل انسٹرومنٹ شیطان کی آوازیں ہیں.
اسی طرح اللہ کے بندے اس آواز کو پہچان جاتے ہیں جو شیطان کی آوازیں ہیں، ہر وہ آواز جو اپنے خاندان کے بلند ہونے کا نعرہ لگائے وہ بھی شیطان کی آواز ہے، ہر وہ آواز جو نیشنلزم کا نعرہ لگائے، ہم پاکستانی پہلے بعد میں کچھ اور، ہم مسلمان پہلے ہیں بعد میں پاکستانی ہیں، نیشنلزم کا نعرہ لگانے والے بھی شیطان کے بھائی ہو سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف جو بلائے وہ بھی شیطان کی آواز۔ ابن عباس کے مطابق، رضی اللہ عنہ کے مطابق، شیطان کی آواز کیا ہے؟ موسیقی، آل کائنڈ آف میوزک، ابن عباس نے کہہ دیا شیطان کی آواز ہے۔ تعصب کا نعرہ لگانے والا، شیطان کی آواز۔ شرک کی طرف لانے والا، شیطان کی آواز۔ ایسے لگتا ہے اس آیت کو پڑھیں کہ شیطان کی فوج ہے جو چلی آ رہی ہے، ہماری طرف دوڑے آ رہی ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایک فوج کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ صبح آپ کے اوپر حملہ کرنے والی ہے تو آپ اپنی نیند پوری نہیں کر سکتے، آپ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آپ کو اور مجھے وارن کر دیا ہے کہ اس نے تو ہر طرف سے کہہ دیا ہے کہ میں ان میں اپنا حصہ نکالوں گا، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ان کی زبانیں ہوں، چاہے ان کے کردار ہوں، چاہے ان کے ایمان ہو، میں سب میں سے اپنا حصہ لے جاؤں گا۔ تو اس کی تو ایک فوج چلی آ رہی ہے، کیا تیاری کی میں نے اور آپ نے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیجئے، آپ شیطان کے حملوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں، بتا دیا گیا شیطان کی جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں، جتنے بھی اس کے مختلف دھوکے ہیں، ان دھوکوں میں مت آنا، بہرحال وہ سب ناکام ہونے والے ہیں۔ شیطان مختلف اسٹریٹجیز کیا استعمال کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے، اس سے شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان شرک نہیں کرتا، انسان اس کے اس حملے سے بچ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کو بدعت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ یہ بھی تو نیکی ہے، تمہیں نیکی کرنے کا شوق ہے، چلو اس کو نیکی سمجھ کر کر لو۔ جب انسان نیکی کے اوپر بھی جمع رہتا ہے اور بدعت میں انوالو نہیں ہوتا، اس سے بچ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ کبیرہ گناہوں کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں انسان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کو چھوٹا بنا کر دکھاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان مومن کبیرہ گناہوں میں نہیں پھنستا تو کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کی کمزوریاں عام کرتا ہے، نیک لوگوں کی کمزوریوں کو سامنے لا کر آبویس کر دیتا ہے، اس سے مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی میتھڈالوجی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر شیطان کی میتھڈالوجی کا ذکر آ گیا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ بات بتا دی، شیطان کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک آپ اور میں اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مجھے اور آپ کو ناکام کرے اور خود کامیاب ہو جائے۔ جب تک ہدایت تھامے رہیں گے، جب تک ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں گے، جب تک سٹیڈ فاسٹ رہیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کی اسٹریٹجیز سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اللہ نے کہہ دیا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تو اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے ضروری ہے کتاب سے جوڑنا، اور اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو بھی قرآن سے جوڑ دیا جائے۔ بچے میوزک سننے سے باز نہیں آتے، بچے ماؤں کے بتائے بغیر اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے میوزک سنتے رہتے ہیں، ماؤں کو نہیں پتا ہوتا، مائیں سمجھتی ہیں کہ نہیں سن رہے۔ ایک زمانے میں تو بہرحال چوائس نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو اسپیکر کے اوپر ہی سننا ہوتا تھا، اب تو ہیڈ فونز آ گئے، ہیڈ فونز بھی ایسے آ گئے چھوٹے چھوٹے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، بلوٹوتھ ڈیوائس ایک کان پہ لگی، اماں کو نظر ہی نہیں آ رہا دوسرا کان، سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے مزے سے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو اولادوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا اس شخص کی سب نیکیاں اس کی اولاد کھا جائے گی، اس لیے کہ اولاد کو اس نے اس طرح نہیں پالا ہوگا، اس طرح ان کی تربیت نہیں کی ہوگی جس طرح کی ان کی تربیت کرنے کا حق تھا۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تراش کرو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر اللہ نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو، انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، تو کیا اس بات سے بالکل بے خوف ہو کر خدا اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر تم ہی کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم پر اس اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ، اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فوقیت بخشی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اٹھائے، کتابیں بھیجی، جب جب معاشرے شیطان کے ٹریپ میں بزی ہوتے گئے، شیطان کے ٹریپ میں پھنستے گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے ان کی تربیت کی، ان کو موقع دیا۔ پھر خیال کرو، اور یہ جو یہاں بات آئی ہے نا، اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے چہرے بہت پیارے بنا دیے، تمہارے فیچرز بہت اچھے بنا دیے، تم کو آنکھیں اور بال بہت پیارے دے دیے۔ فوقیت وہی ہے، کیا؟ کتاب اور رسول بھیجے، یہ ہے فوقیت۔ جہاں تم میں بگاڑ آنے کی صورت پیدا ہوئی، اللہ نے اصلاح لانے کا کام کرنا شروع کر دیا، یہ ہے فوقیت۔ پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ یہاں کس اندھے کی بات ہے؟ آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہے، دل کے اندھے کی بات ہے۔ آنکھوں کا اندھا تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کر اپنا علاج کرا سکتا ہے، دل کے اندھے کو کہاں جانا ہوتا ہے؟ قرآن کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے۔ جو اللہ کے نور سے دنیا میں آنکھیں چرائے، قیامت میں اللہ ان کو بے نور اٹھائے گا، اندھا اٹھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لاؤ۔ یہاں بتا دیا گیا کہ قرآن کے اندر پبلک پاپولیرٹی کی بیسس کے اوپر آپ چینجز نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنت تو کوئی شارٹ کٹ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں فوراً جنت میں پہنچ جاؤں، بس کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس ایک عمل کو کر کے میں بس جنتی بن جاؤں۔ جنت میں پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ من کسب سیئتا، جس کسی نے ایک برائی بھی کمائی، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کی اس برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی اس کی ایک برائی نے، اس ایک کبیرہ گناہ نے اس کی زندگی میں لائف سٹائل کی جگہ لے لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا ساتھی بنائے گا۔ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے جہاں جنت میں پہنچنے کا۔ انسان کو قرآن اور حدیث مشکل لگتا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی من پسند ورژن مل جائے اس کو۔ وہ بتا دیا گیا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، عتاب لوگوں کی طرف ہے، کہ جو کتاب میں تبدیلی کے مطالبے کر رہے تھے ان کو بتا دیا گیا کہ اگر کوئی کتاب میں تبدیلی کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گا، اور ایڈریس کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ لوگ بھی اس چیز کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، اور آخر میں دوہرے عذاب کا اس کو مزہ چکھاتے۔ پھر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار تم نہ پاتے، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے باہر نکال کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ یعنی نماز میں، فجر کی نماز میں جو فجر کی جماعت ہوتی ہے، اگر آپ جماعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی، یا اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی، اپنی رکعت کے اندر طویل قیام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دو صورتیں ضرور ایسی یاد کر لیں جس کو آپ فجر کی نماز میں آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ فجر کی نماز، جہاں چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہاں فجر کی نماز کے اندر طویل قیام کرنا یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، قضا کر دی، اس نے اپنے دن کا آغاز کبیرہ گناہ سے کیا، اور جس نے اپنے دن کا آغاز کبیرہ گناہ سے کیا، پھر سارا دن اس کا کیسے گزرے گا آپ خود جانتے ہیں. صبح اٹھتے ساتھ آپ کو فون آ جائے کہ آج آپ کی میڈ نہیں آ رہی, اور آپ کی دو میڈ جو دونوں نے کہہ دیا وہ آج نہیں آ رہی, تو پھر آپ کا موڈ کیسا رہتا ہے؟ سارا دن, سارا دن آپ ٹینس رہتے ہیں, سارا دن آپ پریشان رہتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں, جیسے نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں ایسے ہی گناہوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو فجر کی نماز کا خاص اہتمام کریں, اور کوشش کریں زیادہ حفظ کر لیں کوئی ایک دو صورتیں لمبی, تاکہ آپ فجر کی نماز میں, فجر کے فرائض میں وہ صورتیں پڑھ کر اپنے قیام کو طویل کر سکیں. اگر آپ کو ابھی مثال کے طور پر صورتیں لمبی والی حفظ نہیں ہیں, تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کی کوشش ضرور کریں, قرآن کی تلاوت ضرور کریں. شیطان کہے گا اتنی نیند آ رہی ہے, اتنی نیند آ رہی ہے, سو جاتے ہیں, اٹھ کے پڑھ لوں گی نا, جب اٹھوں گی تب پڑھ لوں گی. شیطان آپ کو کیا کہے گا؟ پڑھنے نہیں دے گا. رمضان میں تو شاید آپ ہمت کر بھی لیں, رمضان کے علاوہ فجر کے بعد قرآن پڑھنا مشکل ترین عمل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے آپ سے کہیں, اچھا ایسا کرتی ہوں ذرا قرآن اٹھا کر دیکھ لیتی ہوں کیسا ہے, اٹھا کر دیکھ لیں. کہیں اچھا بس کھول کر دیکھتی ہوں پھر بند کر دوں گی. آپ جب کھول لیں تو کہیں اچھا صرف ایک آیت پڑھ کر دیکھتی ہوں, اور اپنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے بس ایک آیت پڑھ لیں. اگر آپ کا اور دل کرے اور پڑھ لیں, ورنہ کم سے کم ایک آیت ہی پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کی یہ عادت آپ کو فجر کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت پر لے ڈال دے گی. لیکن اپنے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوائیے فجر کی نماز کے بعد. اس کا ذکر آپ نے قرآن میں بھی پڑھ لیا, اس لیے کہ فجر کی نماز کے وقت جو ہیں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہاں سے فرشتے ہمارے جن کی ڈیوٹیز بدل رہی ہوتی ہیں, وہ فرشتہ جو ہے وہ رات بھر کا جو ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, دوسرے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. تو جو فرشتے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بندہ عبادت کر رہا تھا. جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی آپ کی گواہی لکھ لیتے ہیں کہ جب ہم آئے, جب ہم نے اپنی ڈیوٹی لی, اس وقت بھی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً, اور رات کو تہجد پڑھو, یہ تمہارے لیے نفل ہے. بعید نہیں تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. خاص طور پر یہ مقام محمود پر فائز کرنے کی بات کس کی آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص مقام عطا کیا جائے گا, عام انسانوں کی اس میں بات نہیں ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. یعنی یہاں پر ہجرت کی طرف اشارہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ اللہ آپ کو سلطان عطا کرے گا. سلطان کا مطلب ہوتا ہے اقتدار, حکومت, اللہ آپ کو حکومت عطا کرے گا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ خود بخود درجات میں بلندی کرے گا. آپ اللہ سے دعا کریں اور سچ کی بات کریں, اور سچ کی جگہ پر جانے کی اپنے لیے کوششیں کریں. اور اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ جا الحق وزحق الباطل, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے. اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے فتح مکہ کے موقع پر, اور خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑتے جاتے تھے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ہم ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور منہ پیٹ موڑ لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے. جس نے نعمت کی اسی ہی کی قدر نہیں کرتا, احسان کرنے والے ہی کو بھول جاتا ہے. اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو, قل کل یعمل علی شاکلتہ, ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. شاکلہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر, سکالرز کہتے ہیں, ایک ہڈن پوٹینشیل رکھا ہے. ہر انسان میں ایک خوبی ڈومیننٹ ہوتی ہے اس کی. کسی کے اندر سوچنے سمجھنے کی کوالٹی ڈومیننٹ ہوتی ہے, کسی کے اندر گفتگو کرنے کی کوالٹی ڈومیننٹ ہوتی ہے, کسی کے اندر بات کو معاملہ فہمی تک پہنچنے کی خاصیت جو ہے وہ زیادہ صلاحیت کے ساتھ ہوتی ہے, کسی کے اندر پلاننگ کرنے کی خاصیت ہوتی ہے, کسی کے اندر اعتماد زیادہ ہوتا ہے, کسی کے اندر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کرنے کی کوالٹی ہوتی ہے.
اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ہم اپنی اپنی پرسنالٹیز کے اندر سے اپنی اس کوالٹی کو کھول کر باہر نکال لیں اور دیکھیں کہ میں اسلام کی مشینری میں کہاں فٹ ہو سکتی ہوں۔ اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی صفت رکھی ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہوگی آپ سے زیادہ، تو اب آپ کا کام ہے۔ اور یہ کیسے ڈھونڈ سکتا ہے انسان؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک، انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے، قرآن کی روشنی میں عمل کرنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود بتا دیں گے، آپ کی ڈائریکشن اللہ وہ کر دے گا، آپ اسی ڈائریکشن میں جانے لگ جائیں گے جس ڈائریکشن میں آپ کی کوئی صفت جو ہے وہ پرومیننٹ ہوگی۔ یا نیک دوست، اچھے دوست، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی خوبی آپ میں ایسی ہے جس خوبی کو آپ استعمال کر کے دین کو سربلند کر سکتی ہیں۔ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بڑا ہے۔ بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے ہدایت کا، یہ جو آپ کے اور میرے دل کے دروازے پر ہدایت نوک کر رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ مجھے قرآن کا مزاج شناس بننا ہے، کس وقت قرآن مجھ سے کس عمل کا تقاضا کر رہا ہے، اللہ مجھے وہ حکمت دے دے کہ میں سمجھ جاؤں۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کو نہیں بدلنا، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلنا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں مائنر مائنورٹی میں شامل کر دے جنہوں نے ایمان لا کر قرآن کی قدر کی۔ انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، یا تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس تو ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ ایسے مطالبے کر رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ماننے کے کوئی آثار نہیں ہیں، صرف بہانہ بنا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی ہوں؟ بتا دیا گیا میرا کام ہے حق پہنچانا، میں تم کو یہاں انٹرٹین کرنے نہیں آیا ہوں۔ انٹرٹینمنٹ مت تلاش کرو حق کے اندر، نیکیاں کرنا شروع کرو، اللہ خود بخود تمہارے دل کو سکون دے دے گا۔ جس سکون کے لیے تم انٹرٹینمنٹ میں جاتے ہو اس سکون کو قرآن میں تلاش کرو۔ جس سکون کے لیے ہم انٹرٹینمنٹ میں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، گھنٹوں موویز کے سامنے بیٹھتے ہیں، گھنٹوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف سر درد ملتا ہے، آنکھوں کا بھاری پن ملتا ہے۔ قرآن کے سامنے بیٹھیں، اللہ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ اللہ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ اس دور کا شرک کیا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی انسان کو نبی بنا دے، یہی کہا کرتے تھے نا کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، کھاتا پیتا ہے۔ تو انہوں نے انبیاء کی اس کوالٹی کو نہ سمجھا۔ آج ہم نے کیا کہا، ہم نے کس طرح کا شرک کیا، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نبی ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کو عام انسانی لیول پر لے آئیں، وہ انسان تو نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، الا بشر الرسولہ،
اللہ نے بشر بنا کر رسول بھیج دیا، اسی چیز پر ان کو شک ہوا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے نبی ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. میں یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا اس ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی اور ناصر نہیں. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اسکیپزم کے لیے سوال کیا کرتے تھے، استفہام انکاری اس کو کہا جاتا ہے. انفارمیشن کے لیے سوال نہیں کرتے تھے، انکار کرنے کے لیے سوال کرتے تھے، ریجیکٹ کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے. کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لا امسکتم خشیت الانفاق، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، ذرا دولت ملتی ہے سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اوروں کو اس کا حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، مسکینوں کو ان کے حق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے تمام رزق کے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں. پھر تم یہ خود بنی اسرائیلیوں سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا، اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں ضرور تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، یا موسیٰ مسحورن، سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے، یا فرعون مسبورا. فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو سحر زدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شامت زدہ ہے. سکالرز کہتے ہیں یہ تبلیغ کا انداز نہیں ہے، یہ مہاجرانہ انداز ہے. یعنی یہ اس وقت پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کی گفتگو ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کرنا تھا. اور بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ محل ہی میں پرورش پائے تھے، وہیں پروان چڑھے تھے، شہزادوں کے درمیان میں رہے تھے، تو ان کا انداز بھی تھوڑا شہزادوں والا تھا. اسی انداز کے ساتھ، اسی جلال کے ساتھ، اس طبیعت کے انہوں نے فرعون سے بات کی. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا. آخرت کے معنی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے بنی اسرائیلیوں کو، کہ جس کا اشارہ ہمیں بھی احادیث میں ملتا ہے کہ آخری زمانہ جو آئے گا اس میں سارے یہودی دنیا کے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ پھر اس کے بعد قیامت کا وقت ہوگا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے ہوگا. پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حقی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اے نبی تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو قرآن کو حق مان کر اس کا حق ادا کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا. جیسے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، آپ بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا شروع کر دیں، اللہ برکت ڈالے گا. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا وَتْلُ الْقُرْآنَ وَأَبْكُ، قرآن پڑھو اور رو، آیت سجدہ ہے یہاں پر، اور اس کو سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سبھی اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ بہت ہی دھیمی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک دفعہ ابو بکر حضرت عمر کو دیکھا تو وہ بہت اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ تھوڑی اپنی آواز کو آہستہ کرو، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو. تو کوشش کریں کہ اپنی نماز میں آپ درمیانہ معاملہ رکھیں. جیسے آپ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں، آپ ایک لفظ تھوڑا سا اونچا پڑھ لیں پڑھ لیں، اور باقی آپ اپنا نارمل پڑھیں. جیسے آپ پڑھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم کا نام، اس طرح سے پڑھ لیں تو اس میں آپ کا بیلنس کا معاملہ ہو جائے گا، دونوں طرح کا معاملہ ہو جائے گا. اور کہو کیا کہو، الحمدللہ، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو. اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. وکبرہ تکبیرا، کہیے اللہ اکبر کبیرن، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھ کر رونے والا بھی بنائے اور اس سے عبرت لینے والا بھی بنائے. سورہ کہف، کہف کا مطلب ہے غار، کیو. سورہ کہف پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا جو وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. حضرت علی سے یہ روایت جو ہے مروی ہے. اور سورہ کہف کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والا جو ہے انسان، وہ دنیا کے دجل سے محفوظ رہتا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. الکہف پڑھنے والے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق سکینت نازل ہوتی ہے. آج کل جو دنیا کا دھوکا، دنیا کا دجل بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم بھی ضرور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو بھی سورہ کہف پڑھنے کا ضرور کہیں. جمعے کے دن کا وظیفہ بہترین درود شریف، درود ابراہیمی، اور یہ سورہ کہف. اگر آپ کو کسی جمعے میں پوری سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے تو احادیث سے پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا بھی اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو آپ آرام سے یاد بھی کر سکتے ہیں، تو ضرور اس کا اہتمام کریں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے بیلنسڈ کتاب، ماڈریٹ کتاب نازل کی ہے جو انسان کی فطرت کے تقاضے پورے کرتی ہے، غیر فطری روک ٹوک اس میں نہیں ہے، بالکل فطرت سے میچ کرتی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. آپ دیکھیں صحابہ نے کس طرح سے اپنی زندگیاں لگا دیں دین کے لیے، جس کتاب کی حفاظت میں اتنا خون بہا ہے، جس کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال لگا دیے، صرف کر دیے، وقف کر دیے. آپ کو ذہنی اذیتیں دی گئیں، آپ کو جسمانی اذیتیں دی گئیں، آپ کو وربل پرسیکویشن کیا گیا. اس کتاب کے اوپر اگر آپ اور میں ایمان نہیں لائیں گے تو سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کتنا دکھ ہوگا اس امت کے بارے میں. اللہ نے کہا کہ آپ ان کے لیے اپنی جان کو گھلا دینے والے ہیں کہ یہ ایمان نہ لائیں. صحابہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اور جب ہماری امت اللہ کے رسول کے سامنے روزے محشر پہنچے گی تو پھر اللہ کے رسول میرے اور آپ کے لیے کیا سوچیں گے؟ وہی جو سورہ فرقان میں ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے اور میرے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ ہمارے حق میں شفاعت نہیں کریں گے. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرو سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی اللہ نے ایک عارضی ٹینٹ لگایا ہے دنیا کا, جیسے ٹینٹ رول کر دیا جاتا ہے, اٹھا دیا جاتا ہے, ایسے ہی ایک دن دنیا کو بھی رول کر دیا جائے گا. اب ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے, ایک قصہ شروع ہو رہا ہے. سورہ یوسف میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا قصہ پڑھا تھا, وہ ایک انفرادی قصہ تھا. اسی طرح یہاں پر بھی نوجوانوں کی بات ہے, یہاں ایک یوتھ گروپ کی بات ہے, پورے کے پورے نوجوانوں کے گروپ کی بات ہے جنہوں نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اللہ کی بندگی اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. قرآن کے یہ قصے کو آپ اگر گبنز کی ہسٹری پڑھیں تو اس کے اندر بھی سٹوری آف سیون سلیپرز کے نام سے یہ وہاں موجود ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا, اے ہمارے پروردگار, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا فیتھ ڈکلیئر کیا تھا, تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا, بالکل جیسے ماں اپنے بچے کو تھپک کر سلا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوتھ کا کانفیڈنس ہوتا ہے. جس دور میں یہ نوجوان تھے اس دور میں شرک بہت عام تھا, تو یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے کہیں سے ان کے کان پر کوئی آواز پڑی حق کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس حق کو اپنی زندگی میں شامل فرمائیں گے, ہم اس حق کے اوپر, اس بندگی کے اوپر زندگی گزاریں گے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں, اس معاشرے میں رہتے ہوئے تو ہمیں اس حق پر قائم رہنے کا موقع نہیں مل سکتا, تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو جب جگہ کو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے پناہ لی غار کے اندر. کہا جاتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ بہت کھاتے پیتے گھرانے کے لڑکے تھے, کھاتے پیتے گھرانے کے بچے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. تو یوتھ کے اندر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یوتھ جو ہے اگر ایک دفعہ حق پر آ جائے تو پھر آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں, اپنی اولاد کو قرآن کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کریں, اپنی اولاد کو صحابہ کے قصے سنائیں, سکالرز کے قصے سنائیں, محدثین کے قصے سنائیے, ان کو تبا تابعین کے اور تابعین کے قصے سنائیے, ان کے دل میں اسلام کی محبت آئے گی انشاءاللہ. پھر ہم نے انہیں اٹھایا, پہلے اللہ نے کہا ہم نے ان کو سلا دیا تھپک کر, پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. دنیا ان نوجوانوں کے سامنے کھلی تھی, جو چاہتے کرتے, لیکن انہوں نے توحید پر عمل کرنے کے لیے اپنے لیے غار کو سلیکٹ کیا. اللہ کی محبت میں انہوں نے دنیا چھوڑ دی تو پتھروں کی گود میں بھی اللہ نے ان کو سلا دیا. جب سکون دل کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے. حالانکہ کتنے ایموشنل ٹراما سے گزرے ہوں گے جب گھر بار چھوڑ کر آئے ہوں گے, لیکن دیکھیں اللہ نے ان کو نیند دے دی. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے, ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی, ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا, ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے, اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا, یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے, یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو, تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سرو سامان مہیا کرے گا. یعنی یاد رکھیں, جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اتنی ہی بڑی مدد آتی ہے. اللہ جتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے, اللہ اسی طرح سے اسی پروپورشن میں بڑھ کر اللہ اپنے بندے کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ نے کائنات کو ان کا ساتھی بنا دیا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے, اور وہ ہیں غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے ماحول ایسا بنا دیا کہ ٹیمپریچر کنٹرول تھا,
ایک طرح سے انکیوبیٹر بن گیا تھا، نہ بہت گرم تھا نہ بہت سرد تھا. اللہ نے ان کو وہاں راحت پہنچانے کا انتظام کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر ہجرت کر کے نکلے تھے. جو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے نکلتا ہے، اللہ اس کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اس کو دوسروں کے لیے نشانی بنا دیتا ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے علاوہ تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تو ایمان کی طاقت آپ کو دکھائی گئی کہ جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو وہ انسان کو بڑے بڑے صلاحیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھا دیتی ہے، ورنہ آسان نہیں ہوتا اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا. تو میں نے دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. اسکالرز کہتے ہیں یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روب ڈال دیا تھا دیکھنے والوں کے اوپر. اور یہ اصل میں کس کا روب تھا؟ یہ ایمان کا روب تھا. آج ہم مسلمان، ہمارا تو جاگتے ہوئے مسلمانوں کا روب نہیں ہے، کیا سوتے ہوئے مسلمانوں کا روب ہوگا؟ ہم تو سوتے ہیں تو بے ہوش ہو کے سوتے ہیں، غافل ہو کر سوتے ہیں، اور ہم زندہ ہوتے ہیں جاگتے ہیں تو بھی غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں. اس لیے ہم مسلمانوں کا آج کوئی روب نہیں ہے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا بلڈ سرکولیشن کا تاکہ ان کو بیڈ سورز نہ ہو. ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت تاری ہو جاتی. سوتا ہوا مومن بھی اتنا باروب ہوتا ہے، اور آج ہم 1.3 بلین مسلمان کچرا ہیں، کچرا. اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بیکار بحثوں میں نہیں پڑتے. یہاں سے سبق مل گیا آپ کو اور مجھے، بیکار بحثوں میں، بیکار ڈسکشن میں وقت ضائع نہیں کرتے. کہا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. بہت سا وقت گزر چکا تھا، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی کم ہی وقت گزرے تو اگر ہم واپس گئے تو پھر شاید ہمیں جو ہے وہ واپس ہمارے گھر والے اور ہمارے علاقے والے پکڑ لیں گے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے نیک کام کرنے کا، ہم اس ارادے پر قائم رہنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم آج نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. یہ اتنے سالوں کے بعد سو کر اٹھے ہیں اور ان کو یاد ہے کہ یہ کس وعدے پر سوئے تھے، کس قربانی پر سوئے تھے، کس توحید کے ساتھ سوئے تھے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. یعنی یہ روایات میں آتا ہے، جو پتہ چلتا ہے کہ یہ گئے اور ان کو کھانا لے کر آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت دے دی، پھر ان کی موت واقع ہو گئی. جب ان کی موت واقع ہو گئی تو جب لوگوں کو پتہ چلا یہ تو اتنے پرانے لوگ ہیں جو اب تک زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے، اور اب ان کو موت واقع ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، ان اصحاب کہف کی، اور شیطان نے ان کو اس طرح ٹریپ کیا. تو اس کی طرف آگے اشارہ آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کا معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں گے پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہو، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. یعنی بتا دیا گیا کہ اس مورل آف دا سٹوری کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے لیے نکالا، انہوں نے کیا اچیو کیا اور کتنی انہوں نے قربانی دی. غیر ضروری باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس واقعے میں سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ دنیا ان پر اتنی تنگ ہوئی کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ان کو ویرانوں میں نکلنا پڑا اپنی توحید کو بچانے کے لیے. تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا
اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اگر آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان بچانے کے لیے کچھ دیر کے لیے قربانیاں دینی پڑیں، آنکھوں سے آنسو نکلیں، دل اداس ہو، دل غمگین ہو، تو پریشان نہ ہو. اہل ایمان کے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ ایسے بندے کا پھر ایمان بہت قیمتی کر دیتا ہے. ایمان سستی چیز نہیں ہوتا، ایمان بڑی مہنگی چیز ہے. ایمان کے مقابلے میں دنیا سستی چیز ہے. تو اپنی دنیا کو بے شک چھوڑ دیں، اپنے ایمان کو بچائیں. آپ دیکھیں یہ کس ذلت میں نکلے تھے کہ ان کے پاس اس معاشرے میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، اللہ نے ان کو کیسی عزت دلوائی، بقول ان لوگوں کے جنہوں نے عبادت گاہ بنانے کی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر عبادت گاہ بنا دیں گے. تو ساری توکل اللہ پر رکھیں. آج جو لوگ آپ کی انسلٹ کر رہے ہیں، آج جو لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ دیکھیں اللہ آج نہیں تو کل ان کے دلوں کے اندر اس ایمان کا روب ڈال دے گا جس ایمان کی بدولت آپ آج عمل پر جمی ہوئی ہیں. دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی انشاءاللہ کہنے کی دلیل قرآن سے مل گئی، سورہ کہف کی آیت نمبر 24 سے 23 اور 24 دونوں سے. وَلَا تَقُولُ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی یہ ایسے نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، بلکہ کہا کرو اللہ کی اجازت سے. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمان کہتا ہے کسی کام کے اوپر انشاءاللہ میری طرف سے پوری کوشش ہے، میں پوری کوشش کروں گی، میں پورا ایفرٹ لگاؤں گی، لیکن اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو یہ کام نہ ہوگا. یہ مطلب ہے انشاءاللہ کا، اور قرآن کے اندر آپ کو اس کی دلیل مل گئی. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رجھ سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر یہودیوں نے کچھ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا. جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے کئی دن تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا دیا گیا کہ آپ جب کسی کام کے کل کرنے کا ارادہ کریں، آنے والے وقت میں کرنے کا ارادہ کریں، تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں. یہودیوں نے جو تین سوال پوچھے تھے ان میں ان کا ایک سوال تھا، انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، دوسرا انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، اور تیسرا انہوں نے کنگ سائرس ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا. انہی تینوں سوالوں کے جواب سورہ کہف میں دے دیے گئے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کی قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا، ابصر بہ و اسمع، اور کیا خوب ہے وہ سننے والا. کون ہے یہ؟ آپ کا اور میرا رب، زمین اور آسمان کی مخلوقات کا رب، کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. لا مبدل لکلماتی، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صحبت اختیار کرو. رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو. اچھی صحبت رکھنے سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی بے نیاز نہیں ہے. تو جب اللہ کے رسول کو کہا گیا تو آپ اور میں کیسے اس سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ برے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھے لوگوں سے بدگمانی کا شکار کر دیتی ہے، اور انسان زیادہ تر اپنے دوستوں کے سٹائل پر ہوتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی طرف اللہ نے بتا دیا کہ ایسی جگہ پر رہو جو لوگ تمہیں نیکیوں کی طرف بلائیں، ایسی کتابیں پڑھو جن کتابوں سے تمہیں نیکیاں کرنے میں انسینٹیوز ملیں، ایسا لٹریچر نہ پڑھو جو پڑھ کر تم اسلام سے بدزن ہو جاؤ، اللہ کی بات مانو. امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ برے کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ برے کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے. برا جو ہوگا وہ نیک انسان کا مذاق بنا لے گا. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے. بتا دیا گیا غافلوں کی مسجد میں ضرورت کی حد تک جا سکتے ہو، بس. اگر تمہارے اپنے رشتہ داری غافل ہو تو کیا کرو؟
ظاہر ہے آپ صلہ رحمی تو کریں گے، قطع رحمی تو نہیں کر سکتے، ضرورت کے حد تک کریں اور ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. آپ اپنی زبان سے پہنچا سکتی ہیں، آپ اپنی زبان سے پہنچائیں. آپ ان کو کوئی کتاب دے سکتی ہیں، آپ ان کو کتاب دیں. آپ ان کو کوئی سی ڈی دے سکتی ہیں، آپ ان کو سی ڈی دیں. آپ ان کو واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو بھیج سکتی ہیں، ویڈیو بھیج دیں. آپ ان کو خود اپنی قرآن کی کلاس میں لا سکتی ہیں، قرآن کی کلاس میں لائیں. اپنے گھروں کی محفلوں کو نیک محفل بنانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ انسان دوستوں کو تو چھوڑ سکتا ہے اگر برے ہوں، رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا اگر برے ہوں وہ، تو ہمیں تو ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے درمیان میں رہنا ہے. تو بتا دیا گیا کہ نیک لوگوں کے درمیان میں خود رہو، نیک لوگوں سے انرجی حاصل کرو اور جا کر اس انرجی کو اپنے رشتہ داروں میں تبلیغ کرنے کے لیے استعمال کرو. یاد رکھیں، ہمیں لگتا ہے آج کل نیک لوگ موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ہر ایک کو گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں. پرفیکٹ تو کوئی بھی انسان نہیں ہے سوائے انبیاء کے، ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی فلاء ہے. لیکن یاد رکھیں، نیک لوگ ڈائناسورس کی طرح ایکسٹنکٹ نہیں ہو گئے، موجود ہیں اس دنیا میں، ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے. اور نیک لوگ جہاں ہوتے ہیں، جہاں آپ کی محفل نیک ہوتی ہے، وہاں فرشتے پر پھیلا کر موجود ہوتے ہیں. صاف کہہ دو، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. اللہ کا شاہانہ انداز ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ زبردستی کسی کے گلے سے ہدایت انڈیلے گا نہیں، جو چاہے ہدایت لینا وہ ہدایت لے لے، جس کو نہیں چاہیے وہ نہ لے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اپنا انجام دیکھ لو، یہ انجام ہوگا. اور ان کی باتوں میں نہ آنا. جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ تمہیں کیا کہتے ہیں، اف یو آر ناٹ ود اس اٹ مینس یو آر اگینسٹ اس. ان کی باتوں میں مت آنا، اللہ کے دین پر جم جانا، ورنہ جہنم ٹھکانہ بنے گی. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز یش ول وجوہ، اور بہت بری آرام گاہ. دوڑ رہا ہے رمضان تیزی کے ساتھ، اپنی بخشش کا سامان کر لیں، اس جہنم سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. خوب کثرت کے ساتھ دعائیں کریں اس جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر دن رمضان کے مہینے میں کئی لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرما جس کو جہنم میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ان کے لیے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. امیر بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ابنڈنس کی مثال دی جا رہی ہے. ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب بزنس میں پروفٹ دیا تھا، سٹاک بھی اوپر جا رہا ہے، بزنس بھی اوپر جا رہی ہے، مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، ریئل اسٹیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، گولڈ جو ہے ایز اے کموڈیٹی لے کر رکھا ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے. نور ان اللہ نور، پروموشن پر پروموشنز ہو رہی ہیں، خوب پروفٹ مل رہے ہیں. بالکل یہ علامت یہاں پر بتائی گئی. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، یہ کچھ پا کر میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں. جیسے اس روایات میں کیا آتا ہے کہ اپنے دوست کو جو کہ غریب تھا، یہ خود جو امیر تھا، اپنے باغ کی سیر کرانے کے لیے لے گیا. اور سیر کرانے کے لیے کیوں لے کے گیا؟ تاکہ دوست جو ہے اس کے باغ کی تعریف کرے. آپ بعض لوگوں کے گھر جائیں، وہ آپ سے کہتے ہیں آئیں میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں. اب ظاہری بات ہے آپ گھر دیکھ کے یہ تو نہیں کہتے ہیں، ذرا بھی اچھا نہیں لگا، کمرے اتنے بڑے بڑے کیوں ہیں، مناسب نہیں ہیں، دروازے اتنے چھوٹے کیوں ہیں، اس میں سے تو ہمارا ٹی وی نہیں گزرے گا. مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی تعریف کریں گی تاکہ وہ خوش ہو جائیں. تو جب اس کے دوست نے، اس نے بھی اپنے دوست کو اپنے باغ کی سیر کرائی. جب اپنے دوست کو اپنے باغ کی سیر کرائی،
اور دوست نے کچھ بولا نہیں. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا, میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. دوست نے تو کچھ بولا نہیں, اس کے مال و دولت دیکھے خاموش رہا. متقی انسان ہے, اللہ کا بندہ ہے. اس نے کہا اس کی دولت اسی کو مبارک, اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, جنت کا مطلب باغ میں داخل ہوا, اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی, اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کی حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. پہلے والا انسان جو امیر ہے اپنے اخلاق سے بالکل ہی خالی ہے, اور اپنے دوست کے سامنے جس کے پاس وسائل نہیں ہے اپنی دولت کا اظہار کر کے اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہاں واقعہ یہ ہے ایسے دو انسانوں کا, جن میں سے ایک دولت کا پجاری ہے, ایک اللہ کا نیک بندہ ہے. جو دولت کا پجاری ہے اس کو اللہ نے خوب دنیا عطا کی ہے, اور جو نیک بندہ ہے خاموش ہے, اللہ نے اس کو وسائل اتنے نہیں دیے اس کے مقابلے میں. بظاہر دنیا میں اس کی نظر میں امیر دوست کی نظر میں فقیر ہے, لیکن اصل میں اللہ کے ہاں امیر ہے. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے, اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اچھا مشورہ دے رہا ہے, غریب دوست تھا لیکن مشورہ اور اچھا دے رہا ہے اور بات اچھی کر رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے ہر وقت ہر کوئی ڈگری رکھنے والا ہی اچھی بات کرے. آپ دیکھیں اسی دوست کی تبلیغ سے اس امیر آدمی کی آخرت آگے جا کر پتہ چلے گی کہ بچ گئی, اس نے اپنی اصلاح کر لی. تو تبلیغ کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے. آپ اچھی بات کسی کو بھی بتا دیں, یہ مت دیکھیں سامنے والا برا منائے گا, سامنے والا کہے گا لو جی ملانی آ گئی, لو جی مدرسہ سٹارٹ ہو گیا, چلو جی درس کی محفل شروع ہو گئی. جب آپ کو کسی میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے آپ اس کو مینشن کر دیں. اللہ کے بندے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے. یہاں سے یہ بات بھی پتا چل رہی ہے کسی کم پیسے والے کے اندر اپنا دین ہوتے ہوئے کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. کمپلیکس کا شکار اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس حق نہیں ہے, جس کے پاس دین نہیں ہے, جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں ہیں. بتا دیا اس نے بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے تبلیغ کر دی کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہاں پہ آ گیا وَإِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. تو آپ کو ماشاء اللہ کہنے کی دلیل بھی قرآن سے مل گئی. اگر تو مجھے اپنے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جنت عطا فرمائے, اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے, یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا, اور وہ اپنے انگوروں کے باغ پر کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. اللہ نہ کرے کہ آپ کے اور میرے ساتھ ایسا ہو کہ جب نعمت چلی جائے تب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی نعمتوں کے درمیان میں اللہ کو پا لیں, ہم اپنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو حاصل کر لیں, ہم انہی گھروں میں رہتے ہوئے صحت مند اولادوں کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آئیں, اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں. ہمارے ہاں بھی جب مشکل آتی ہے تبھی کالا بکرا سب کو یاد آتا ہے. پتہ نہیں کالا بکرا کیوں یاد آتا ہے, مجھے نہیں پتا. سفید بکرا نہیں قربان کر سکتے صدقے کا, کالا ہی بکرا کیوں, کالے رنگ کی کیوں ہمیشہ شامت آتی ہے. اور کہنے لگا کہ کاش ہم نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا, نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا, اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے, یعنی دنیا کی آزمائش سے اچھی صحبت کی وجہ سے دنیا کی آزمائش تو اس پر آئی, لیکن اس کی وجہ سے وہ آخرت کی آزمائش سے بچ گیا. اس نے اپنے لیے سبق لے لیا, انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے, اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اچھی صحبت اور دنیا کی مشکل سے اگر انسان کو سبق مل جائے تو ایسی دنیا کی آزمائش اچھی ہے جو آپ کو مجھے آخرت کے صبر سے بچا لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی, اور کہیں کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور یہ اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتا دیا دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے, یعنی تمہارے لیے دونوں جو ہیں دنیا کی زینت ہیں. مال اولاد دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں, کتنی ہی شاندار فرما بردار نیک قابل اولاد آپ کی کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، آپ کو قبر میں اکیلے ہی جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کتنا ہی بہترین تمہارے پاس مال کیوں نہ ہو، آخر تمہیں آخری غسل تختے پر ہی دیا جاتا ہے، کتنا ہی بہترین تمہارے پاس وارڈروب کیوں نہ ہو، آخری لباس تمہارا سفید کفن ہی ہوتا ہے، اور سب ایک ہی جیسا کفن پہنتے ہیں، سب ایک ہی جیسے تختے پر نہاتے ہیں، سب ایک ہی جیسی قبر کی مٹی پاتے ہیں۔ اصل میں باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ تو بہتر کام کیا ہے، عقل مندی کا کام کیا ہے، کہ اپنے مال اور اپنے اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے میں لگا دو۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، امیجن کریں ایک لائن سے ہم سب کھڑے ہوں گے، ایک لائن سے، اور وہاں پر ہمیں سب نظر آ رہے ہوں گے، وہ میری پھپھو، وہ میرے خالو، وہ میرے ماموں، وہ میرے چاچا، وہ میری بیٹی، وہ میرا شوہر، سب کو پہچان رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب وہاں پہنچو گے، یہاں سے جاؤ گے تو تنہا، لیکن جب روزے محشر اٹھائے جاؤ گے، اپنے اپنے شعور کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں کیا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کس نے کیا کیا، کس نے کیا ایکسکیوزز دیے، کس نے کتنی نیک نیتی کے ساتھ نیکیاں کی۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ اعمال نامہ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، کس کو کس نظر سے دیکھا، کس کو دیکھ کر مسکرائے، کس کو دیکھ کر طنز کے تیر چلائے، کس کو دیکھ کر حقارت کی نگاہ ڈالی، اور کس کو دیکھ کر سپیورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے۔ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ انسان کی انسپریشن، ایسپریشن، اس کے ایکشنز، اس کی انٹینشنز، ہر چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ واٹ ایور، وین ایور، جو بھی کیا ہوگا سب کھول دیا جائے گا، جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ 99 ٹائمز جھوٹ بولا تھا، اللہ 99 ٹائمز کا جھوٹ سامنے لے آئے گا۔ چھوٹی سی نیکی جو آپ کو اور مجھے جہنم میں گرنے سے بچا سکتی ہے، وہ بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ تو نیکیاں کرنا اپنا شعار بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ چھوٹی نیکی کو بھی کبھی کم نیکی نہ سمجھیں، چھوٹی نیکی کو بھی کر جائیں۔ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا، سلام میں پہل کرنا، کسی ضرورت مند کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دینا، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا تاکہ آپ کے رزق اور عمر میں برکت ہو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ آپ کو اور مجھے جنت میں جانے کا اس دن باعث بن جائیں گی۔ کیا پتہ ایک پلڑے میں 99 گناہ ہو، اور جب نیکیوں کو تولا جائے تو صرف ایک ماں باپ کو جو مسکرا کر ایکسٹرا دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میرے نیک اعمال کا پلڑا 100 نیکیوں والا ہو جائے، تو اللہ کہاں بھیج دے گا، جنت میں بھیج دے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اویل کریں، یہی نیکیاں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ آخرت میں بچائیں گی۔ اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا، وہ جن تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے شکوا کیا کیا، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ شکوا ہے اللہ کا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان تو تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، قرآن، رسول اور اللہ اور اللہ کی کتاب تمہیں نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اپنی ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ ورا المجرمون النار، سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے محفوظ رکھے. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل وکان الانسان اکثر شیء جدلا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے. بتا دیا گیا، کہتا ہے سمعنا سنا ہم نے، اور کیا وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے. یہی ہمارا رویہ ہے. ہمارا رویہ ایک اور بھی ہے، سمعنا سنا ہم نے، وسألنا اور سوال کیا ہم نے، اور سوالوں پر سوال کیا ہم نے، اور شکوک اور ڈاؤٹس کو پیدا کیا ہم نے. یہ ہمارا رویہ ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کی حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ کس چیز نے آج مجھے اور آپ کو عمل سے روکا ہوا ہے؟ اللہ ہمیں عذاب آنے سے پہلے اپنی غلطیاں دکھا دے. اللہ ہم کتاب سے سنور جائیں بجائے اس کے کہ ہم عذاب دیکھ کر سنوریں. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمات انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں دی گئی تھیں ان کا مذاق بنا لیا ہے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے؟ قرآن سن کر منہ موڑنے والا، قرآن سن کر سنی انسنی کرنے والا، قرآن سن کر اپنی اصلاح نہ کرنے والا قرآن کے مطابق ظالم ہے، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کو سر و سامان اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے تیار کیا ہے. ہو سکتا ہے قرآن سن کر کسی کا دل پگھل رہا ہو، تو آپ اور میں جب قرآن سن کر دل پگھلے اس اپنے موومنٹ کو غنیمت جانیں اور فوراً ایک عمل کا ارادہ کر لیں اور عمل کر جائیں. اور قرآن سن کر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کبھی کسی دوسرے کو نہ کہیں کہ مجھے بہت بورنگ لگتا ہے. ایسا نہ ہو کہ خود بھی ہدایت سے دور ہوں، کسی دوسرے کو بھی ہدایت سے دور کر دیں. یا آپ پتہ چلا کسی ایسی کمپنی میں گئے جہاں آپ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ قرآن کی باتیں بند کرو، بور نہیں کرو، یہ بتاؤ لیٹسٹ ٹرینڈ کیا ہے، یہ بتاؤ کس کلب میں جا رہی ہو آج کل. یہ انداز جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں. جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. کانوں میں ان کے اتنے سٹیٹک ہے، کس چیز کا سٹیٹک ہے؟ شیطانی آوازوں کا. یاد کر لیجئے، غلطی کوئی بتائے تو ان کی انا پر چوٹ لگتی ہے. کانوں میں تو ساری شیطان کی باتیں ہیں تو کہاں سے اللہ کی بات گھس سکے گی؟ ایک دل کے اندر شیطان ہو سکتا ہے یا رب کا کلام ہو سکتا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. لیکن اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اللہ نے کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، اور وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی وہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ سب عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا. اب یہاں سے ایک واقعہ آ رہا ہے جس میں آپ کو علم کا سفر نظر آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا اس واقعے سے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر چیز اللہ کے ہاں پری ڈیٹرمنڈ ہے، اللہ کے علم ازلی میں موجود ہے. ظاہری حالات پر سے آپ دیکھیں گی کہ اس واقعے کے اندر پردہ ہٹا کر آپ کو بتایا جائے گا. خضر علیہ السلام کا ذکر آئے گا اس کے اندر. خضر علیہ السلام کون تھے؟ خضر علیہ السلام کیا فرشتے تھے یا انسان تھے؟ واللہ عالم، اس کا میرے اور آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اس سے لیسنز لے لیں اور اپنے علم حاصل کرنے کی بھوک کو مٹا لیں. اب یہاں پر پہلی بات جو آئی وہ آئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا جب تک، کب تک؟ او ام دیا حقوبہ، میں زمانے دراز تک چلتا رہوں گا. حقوبہ عربی زبان میں صدیوں کے لیے آتا ہے، 1000 ملین ایئر کے لیے آتا ہے. ایک استاد تھے شیخ التویجری مدینہ یونیورسٹی کے، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ
قرآن کے اندر سب سے مختصر عذاب جو بتایا گیا ہے وہ کس ٹائم پیریڈ کا بتایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہی آیت دیکھی ہے سورہ نبا کی جہاں آتا ہے لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں لمبے عرصے کے لیے رہیں گے. اسی حقب کی جمع ہے احقابا. حقب یہاں پہ سنگولر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا کہ میں صدیوں تک چلتا رہوں گا، اور احقابا جو آیا ہے کہ وہ اس جہنم میں رہیں گے لابثین فیہا احقابا، صدیوں تک پڑے رہیں گے. ایک حقب عربی زبان میں ہوتا ہے 1000 million year، اور اس کی پلورل اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کے لیے استعمال کی احقابا. یہ کم سے کم ڈیوریشن ہے جو عذاب کی جہنم کے قرآن میں بیان کی گئی ہے. اسی لفظ کو یہاں لایا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم کے سفر میں تو میں صدیوں تک چلتا رہوں گا. تو پہلا لیسن علم حاصل کرنے کے سفر میں ڈٹرمنیشن، ارادہ، مضبوط قوت ارادی، ول پاور. بس جب وہ اس سنگم پمپ پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ. اس میں دوسرا لیسن مل رہا ہے، علم کے سفر پر جا رہے ہیں لیکن بھوک تو لگ رہی ہے. ہم لوگ بھی جب کہیں سے پڑھ کر واپس آتے ہیں تو کتنی بھوک لگتی ہے. اگر ہم سب جو ہیں وہ روزے سے نہ ہوں اور ہم یہاں 2.5 گھنٹے بیٹھ کر گھر جائیں تو فریج میں جو بھی ہوگا سب اچھا لگے گا، سب کھا جائیں گے آرام سے. تو بھوک لگتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے. علم حاصل کرنے میں آپ کو تھکن اور بھوک کا معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ آغاز نبوت کے واقعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کر رہے تھے اس لیے کہ آگے ان کا پالا بنی اسرائیلیوں جیسی قوم سے پڑھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سکل سیٹس کو یہاں پر پالش کر رہے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. علم کے سفر میں تیسرا سبق کہ انسان بھول جاتا ہے تو گھبرائے نہیں، دوبارہ یاد کر لے. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس گئے. اگر آپ لفظی ترجمہ یاد کر رہی ہیں، آپ قرآن حفظ کر رہی ہیں، آپ گرامر پڑھ رہی ہیں، آپ قرآن کا فہم کر رہی ہیں، آپ کو سب بھول رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علم کے سفر میں بھول آتی ہے، انسان کے اندر نسیان ہے، فورگیٹ فلنس ہے، انسان دوبارہ سے دہرائی کر لے جیسے یہ اپنے نقش قدم پر واپس چلے گئے. وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، یعنی خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش مندی کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ خضر علیہ السلام، جن کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ سنگل پرسن یونیورسٹی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یونیورسٹی کو جوائن کرنے کے لیے عاجزی کا اظہار کیا. اس نے جواب دیا، خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو صبر سکھایا جائے گا اس واقعے کے اندر، اس لیے کہ جس قوم سے ان کا پالا پڑنے والا تھا انہوں نے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. تو شاگرد ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک اور سبق کیا آ گیا، چوتھا سبق، صبر. تھکن ہو تو صبر، بھوک لگے تو صبر، بھول جائیں تو صبر. تو صبر کو اپنے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم کے سفر کو آسان کریں گے. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں. یعنی اسٹوڈنٹ بننے کے لیے اگلا سبق کیا ہے آپ کے پاس، علم انسٹنٹ نہیں آتا، آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، صبر کے ساتھ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، فوراً علم حاصل نہیں ہوتا. انہوں نے کہا آپ کو میرے ساتھ خاموشی کے ساتھ سفر کرنا ہوگا. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک بڑی سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کہا، سوری سوری سوری، غلطی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیجیے.
تو بتا دیا گیا کہ ادھورے علم کے اندر بیچ میں سوال نہیں پوچھنے چاہیے، یہ علم حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے. پھر دونوں چلے، ایک اور سبق، علم کے راستہ چلتا رہتا ہے. دنیا میں، زندگی میں کبھی بھی وہ مقام نہیں آتا کہ انسان کہے کہ بس میں نے پورا مکمل علم حاصل کر لیا. انسان کے علم کا میدان چلتا رہتا ہے، کنٹینیوڈ رہتا ہے. جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں انہیں انسٹرکشنز کو فالو کیا جا رہا ہے، اور بتا دیا گیا کہ اپنے سفر کو جاری رکھو. یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اس شخص نے، آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، احادیث میں آتا ہے. اس شخص نے آئے گا، وہاں قولا قولا آپ کو عربی میں ملے گا. اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. پارا نمبر 16، قولا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی سجیشن دے دیا کہ اگر میں یہ غلطی کروں تو میری سزا یہ ہے، میں نے اپنی غلطی کی سزا خود تجویز کر دی. پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا ھذا فراق بینی وبینک، بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا. کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی سزا خود تجویز کر چکے تھے. اگر سوری کہتے تھے تو شاید اور موقع مل جاتا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. یعنی یہاں بتا دیا گیا، یہاں آیا ہے اما سفینہ تو فکانت لی مساکین، مسکین کا لفظ آیا کہ کسی مسکین کی کشتی تھی. مسکین کا ڈیفینیشن آپ کو اس سے معلوم ہو رہا ہے؟ مسکین کہا جا رہا ہے لیکن کشتی کا مالک ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ مسکین جو ہے وہ صحت مند بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے مسکین کے گھر میں اس کی ضرورت کی چیزیں ہوں. ہو سکتا ہے مسکین کے گھر میں فریج ہو، ہو سکتا ہے مسکین کے گھر میں واشنگ مشین ہو، عین ممکن ہے بلینڈر ہو، جوسر ہو، لیکن اس کے پاس، اس کے ایسٹ کے طور پر اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہ ہو، کوئی کیش پیسہ نہ ہو، بس جو آئے وہ خرچ ہو جائے، جو آئے وہ خرچ ہو جائے، تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں آئے گا جس کی ضروریات جو ہیں بمشکل پوری ہو رہی ہوں. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جسے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. معلوم ہوا کہ اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت خود فرماتا ہے، حلال رزق کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو بتا دیا گیا کہ استاد کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کیا رکھا جائے، صبر کا معاملہ رکھا جائے. جب آپ کہیں پڑھنے بیٹھ جائیں، اب صبر کے ساتھ آپ استاد کی بات کو سنتے رہیں. حضرت علی کہا کرتے تھے جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا اب میں اس کا غلام بن گیا، یعنی وہ میرا استاد ہے. تو استاد کی قدر آپ کو اس واقعے میں بتائی گئی، اور علم کے سفر میں سب سے پرومیننٹ خوبی بتائی گئی شاگرد کی جو ہونی چاہیے، وہ ہے صبر. اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے، اندر اینڈ آف اسپیکٹرم آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان والوں کے اوپر ایک آیا تھا اصحاب کہف کا کہ ایمان لانے والوں کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی. اب ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک ایمان لانے کے لیے لانے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھول دیا، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ دنیا کو ہارنیس کیا. کنگ سائرس کا واقعہ آتا ہے جس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے قرآن میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار ادا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز دیے تھے، اپنی عقل کو بھی اور اپنے ریسورسز کو بھی اللہ کی راہ میں استعمال کرتے تھے. تو دین کے نفاذ کے لیے اپنے ریسورسز استعمال کرنا یہ بڑی عقل مندی ہے. اپنے عقل کو
اپنے فائنینشل ریسورسز کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کرنا یہ بڑا اچھا سودا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک بادشاہ کا ذکر مل رہا ہے، کنگ سائرس۔ دنیا میں تین ہی طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں، یا تو ہوتا ہے ظالم بادشاہ، یا ہوتا ہے عادل بادشاہ، یا ہوتا ہے محسن بادشاہ۔ ذوالقرنین محسن بادشاہ کی کیٹیگری میں آتے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقتدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا تھا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک ملک فتح کیا اور پھر لوگوں کی اپلفٹ کے لیے انہوں نے کام کیا، وہاں سوشل ریفارمز کی۔ اور ان سوشل ریفارمز کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جانتے تھے جو ذوالقرنین کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ریسورسز کو اس معاشرے کے سوشل ریفارمز میں لگا دیا۔ یہ نہیں کہ اپنی الیکشن کیمپین کے لیے کھڑے ہو گئے اور پورے شہر کو اپنے پوسٹر سے بھر دیا، ایسا کچھ نہیں کیا، لوگوں کے فائدے کے کام کیے۔ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا کہ محسن لیڈر، محسن بادشاہ، محسن کنگ، محسن حکمران کیسا ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی بیکورڈ قوم تھی، اور ان کے اور ذوالقرنین کے درمیان میں لینگویج بیریئر تھا۔ ان لوگوں کے درمیان میں اور ذوالقرنین کے درمیان میں جو تھا وہ رابطہ، وہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، کمیونیکیشن نہیں ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آپ کو روایات میں مل جائے گا کہ انڈر ڈیولپ قوم تھی اور ذوالقرنین اس کے مقابلے میں ایک سپر پاور تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی ہماری سوشل اپلفٹ کر دے، ہمارے لیے فائدہ کر دے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں کہ ہاں میں بالکل تم سے ٹیکس لوں گا، ٹیکس کیا، میں تو تمہیں ایڈ بھی دوں گا، پھر اس کے بعد میں تم سے اتنے پرسنٹ سود کے اوپر اس کو واپس بھی لوں گا، کچھ نہیں، بس تم میری مدد کرو۔ دو چیزیں قوموں کو بیکورڈ بناتی ہیں، آپ یاد رکھیں ہمیشہ، اگر ہم اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں پتا چل جائے گا۔ ایک ہوتا ہے شارٹیج آف ریسورسز، اور دوسری ہوتی ہے کاہلی۔ یہ جو قوم ہے جو ان سے کہہ رہی ہے کنگ سائرس سے، ذوالقرنین سے، کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا کام کر دیں کہ یاجوج ماجوج ہمیں پریشان نہ کریں، ان کے لیے کیا آتا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں یہ کاہل قوم تھی، اپنے لیے انہوں نے خود کوئی ایفرٹ نہیں کی، اور یہ کاہلی اور شارٹیج آف ریسورسز قوموں کو بیکورڈ کر دیتی ہے۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اس بادشاہ نے ان کی تربیت بھی کی، صرف ان کی مدد نہیں کی، بادشاہ نے کیا کہا، فَآعِنُونِ بِقُوَّةٍ، بس تم محنت سے میری مدد کرو، یعنی ان کا تذکیہ کیا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تم مت بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ ہیلپ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ جس کام میں انسان شامل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، بانڈنگ ہوتی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوتا ہے، اور کام ایک سے دوسرا سیکھ جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے اس قوم کو یہ سکھا دیا۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سوکھ کر دی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، اس کے بعد ذوالقرنین نے کیا کہا، وی آر دا سول سپر پاور، اتنی بڑی ڈبیٹ کی، اور ہم آپ کے ملک کی جو ہے ساری باؤنڈریز کی حفاظت خود کریں گے، کچھ نہیں، میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے رحمت کے وعدے کا وقت پورا ہو جائے گا وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا۔ اپنا کریڈٹ نہیں لیا، اس نے کہہ دیا اتنی مضبوط دیوار تو بنی ہے لیکن صرف اس کو میرا رب قائم رکھ سکتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کیا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اللہ کو کریڈٹ دے دیا۔ دینے والا انسان، یہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے اور محسن ہوتے ہیں۔ اب آگے قیامت کا ذکر آ رہا ہے،
اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے پاتا، اس لیے کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے۔ جب انسان قرآن سنتا ہے تو یہ دل کو ٹچ کرتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر تفسیریں پڑھتی رہیں، آپ کے دل پر اثر نہیں ہوگا، آپ قرآن سنیں گی، آپ کے دل پر ٹچ کرے گا۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو ڈبو دیا۔ اکثر کا لفظ آیا، اکثر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا رأس المال بھی کھو جائے۔ یعنی آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگایا، اب جو آپ نے پیسہ لگایا اس پر ہی آپ کو پروفٹ ملتا ہے۔ اکثر جو آتا ہے، اکثرین اعمالا جس سے آیا ہے اکثر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا رأس المال، اصل مال بھی ختم ہو جائے، کیپٹل آپ کا منی بھی ضائع ہو جائے۔ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد اللہ کی راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، گناہوں کو اچھا کام سمجھتے رہے اور اپنی مرضی کی نیکیاں کرتے رہے۔ ہر وہ کام جو نیکی کے کام پر کیا جائے وہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس پر سیل آف اپروول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ لگی ہوئی ہو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ جو اللہ نے مول دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے نیکیاں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر دین میں نئی بات جو ہے وہ مردود ہے، جانی پہچانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی فیکٹری کو کوئی کنسائنمنٹ ملے اور وہ ان سے کہیں کہ ہمیں یہ مولڈ ہے، یہ سائز ہے، یہ اس کی لینتھ ہے، یہ اس کی وتھ ہے، ہمیں اس مولڈ کا آپ جو ہیں 1 لاکھ مثال کے طور پر ویزز بنا کر دے دیں، گلدان بنا کر دے دیں۔ اب وہ فیکٹری جس کو کنسائنمنٹ ملا ہے وہ کیا کرے کہ جو سائز اس کو دیا گیا ہے وہ اس سائز کی بجائے اپنی پسند کے سائز کے اوپر جو ہے سارا مال تیار کر دے، سارا را مٹیریل اپنا جو لگا کر اس کو وہ پروڈکٹ کو تیار کر دے۔ تو کیا جس کمپنی نے کنسائنمنٹ دیا ہے وہ اسے قبول کرے گی؟ وہ اسے قبول نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے جو نیکیوں کا مولڈ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دے دیا ہے، اس کے علاوہ نیکیاں تراشنے کی کوشش کریں گے، ان کو بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ نیکیاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی۔ جو ایسا کرے گا ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مزاح کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ ہر ایک اپنی جگہ سوچ لے کہ اس نے کیا اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کا مذاق تو نہیں بنایا؟ اللہ کے احکام کا مذاق بنانا کیا ہے کہ جس حکم کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے نہ استعمال کرنا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ فردوس جنت الفردوس، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ کرے گا۔ آپ ویکیشن پر بھی جاتے ہیں تو آپ ایک ہی طرح کے ہوٹلس کا کھانا کھا کے تھک جاتے ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ویکیشنز میں بھی جاتے ہیں اور اگر آپ کو کہا جائے کہ بس آپ کو اسی ایک ہوٹل میں جو ہے 25 دن رہنا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ چلی جائیں، کسی دوسرے ریزورٹ میں چلی جائیں، کسی دوسرے آئرلینڈ پر چلی جائیں۔ جنت میں کسی کا دل نہیں بھرے گا، اللہ نے بتا دیا۔ قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ کفایت نہ کریں۔ آج ڈسکوریز پر ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ابھی بھی علم چھپا کر رکھا ہے۔ یہ ایگزیجریشن نہیں ہے کہ اگر زمین کے سب درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے سب پانی کو آپ سیاہی بنا دیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو۔ ایک انسان کی جینز کے اوپر جتنی انفارمیشن موجود ہے اس سے لائبریریز کی لائبریریز لکھی جا سکتی ہیں، بنائی جا سکتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، فلیعمل، اسے چاہیے کہ اللہ کو امید ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہیے وہ یہ کام کرے، عمل صالح، ولا یشرک بی عبادتی ربہ احدا، اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خود کو تیار کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل آف اپروول جن نیکیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، جن عبادات پر لگا ہوا ہے، ہم ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے میں ناپید سنتوں کو زندہ کر سکیں اور شہید کے ثواب کو حاصل کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔